الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قرآن کریم کے مبادی علوم کے طور پر ہم نے وہ فضا بیان کی جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور اس وقت کے ماحولیات میں چھ فرقے مخاطب جانے گئے، چار معروفین صابئین مجوس یہود و نصارہ، اور پانچواں مشرکین چھٹا منافقین. قرآن کریم اتصالاً العبادۃ المختصہ للہ وحدہ کا اس بات کرتا ہے، اور ہر طرح کے کفر اور شرک کی نفی کرتا ہے. شرک کی دو قسمیں اعتقادی اور فعلی بتائی. اعتقادی کی چار قسمیں فی العلم فی الدعا فی التصرف فی العبادہ، اور فعلی کا کہا کہ وہ متنوع ہے. مشرکین کی چار قسمیں بتائی، بالکواکب بالملائک بالجن بالعباد الصالحین، اور یہ بھی عرض کیا کہ شرک کے بنا عام طور پر دو ہے، الجہل بالمصالح الشرعیہ اور التعدی عن الحد الشریف المحبہ او الاعتقاد. اس سلسلے میں اہم مہم تفاسیر اور ان کے طبقات بھی ذکر کیے. اخیر میں تفسیر الآیت بالآیہ، تفسیر الآیہ بالحدیث، تفسیر الآیہ بأقوال الصحابہ والتابعین وأتباعهم، یا تفسیر الوہبی او التفسیر الذي يستنبط من هؤلاء العلوم للأهل والصلاة. تفسیر برائے کے بارے میں عرض کیا کہ اہل کی طرف سے معتبر ہے اور نہ اہل کی طرف سے غیر معتبر ہے. سورۃ فاتحہ کے اسامی کو کا کچھ ذکر کیا اور ان کے شان نزول بیان کیا. شان نزول کے مسئلے میں عرض کیا کہ ضعاف کے ساتھ جو ثابت ہے وہ مسترد ہے، صحاح میں جو منقول ہے وہ بالاتفاق معتمد ہے. بعض اہم مہم کتب کی طرف بھی رہنمائی کی گئی کہ ان کتابوں میں شان نزول کے مسائل پہ تفصیل درج ہیں. ان میں ابوبکر طرطوسی کی الاکلیل اور اس کے بعد جلال سیوطی وغیرہ کے بعض رسائل کا عرض کیا. قرآن کریم کے بڑے علوم کی تقسیم میں ہم نے عرض کیا کہ کہتے ہیں کہ دس علوم ہیں، علم الذات ہے، علم الافعال ہے، صفات ہے، معاد ہے، تعبد ہے، استعانت ہے، دعا ہے، ذکر الموافقین ہے، ذکر المخالفین ہے، اور اس کے ساتھ جہاد اور فقہ ہے. بعض علماء فرماتے ہیں توحید، رسالت، آخرت، احکام اور مطیعین اور منحرفین. فاتحہ کے اندر تقریباً سب کی دلالات موجود ہیں. یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ ترتیب دو ہے، فرشی حسب العرشی ہے، اور اس کے علاوہ حسب المصالح العباد، مختلف صورتیں، مختلف آیات، مختلف احوال اور مصالح کے اعتبار سے نازل ہوئی ہے، انہی کے مجموعے مختلف صحابہ اور تابعین کے پاس موجود تھے. اصل نزول اور ترتیب کے اعتبار سے اقرا بسم ربک الذی خلق پہلے ہے، مزمل مدثر قلم بعد میں ہے، پانچویں نمبر پر سورہ فاتحہ ہے. تاہم مکہ مکرمہ میں ایک ایسی سورت جو سب سے پہلے پوری نازل ہوئی ہے وہ فاتحہ ہے. شاید اس وجہ سے بعض علماء اجلہ کو یہ اشتباہ ہوا ہے کہ اول ما نزل فاتحہ، اس میں تعمل ہے علی الرجاء وعلی الصحاح اول ما نزل وہی ہے جو جمہور عند الامت کے ہاں ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی پانچ آیات، باقی تو مسئلہ تفصیلی احادیث بد الوحی میں بیان ہوتا ہے. قرآن کریم کی صورتوں کو ضبط کرنے کے لیے یا ان کے علوم حاصل کرنے کے لیے آسانی اور سہولت کے لیے بعض تجربہ کار مفسرین نے کہا ہے کہ ہر صورت کا ایک دعویٰ، موضوع، غرض، عنوان ہوتا ہے. بقیہ صورت اول و آخر اس کے آگے پیچھے گھومتی ہے اور تمام مسائل اس کی تنویر اس بات اور وضاحت کے لیے ہوتے ہیں. اسی طرح کسی بھی صورت کے اندر ادلہ مختلف ہوں گے، کبھی عقلی، کبھی نقلی، کبھی وحی، کبھی تینوں، کبھی کچھ. اسی طرح صورت کے اندر دوسرے صورت سے تعلق ہوگا، جس کو ہم تناسب یا ربط کہتے ہیں. ابو اسحاق بقائی شافی کی کتاب نظم الدرر فی ربط الآیات والصور، جو پہلے 24 میں اور اب کمپیوٹرائز ہونے کی وجہ سے 9 جلدوں میں اعلی عمدہ محقق مدقق آئی، استاد محترم حضرت بنوری نے اپنے شیخ امام الاثر مولانا انور شاہ سے نقل کیا ہے کہ پورے عالم میں اس تفسیر کی نظیر اور مثال دی. کان یسنی علیہ بالخیر دائما، رشاد ورشاہ صاحب اکثر اس کی تعریف فرماتے تھے اور خواہش ظاہر کرتے تھے کہ مصر میں اس کا نسخہ ہے، اس سے فوٹو اسٹیٹ لینا چاہتا ہوں، اور بہت آرزو رکھتے تھے کہ میری زندگی میں یہ چھپ جائے. سب سے پہلے جب یہ چھپ گئی، میرے ایک وفادار لائق شاگرد بیروت پہنچا تھا، اس نے وہاں دیکھی، یہی تفسیر سے ہو کے گیا تھا. اس نے 3 نسخے لے لیے، میرے لیے لیا ہے. میں نے ایک اپنے لیے رکھا، دوسرا محقق الاثر الشیخ مرشد مولانا سرفراز خان کی خدمت میں لے گیا، اور راتوں رات مولانا موسیٰ خان لاہور والے کا فون آیا کہ مجھے فلاں طالب علم سے پتہ چلا ہے نظم الدرر آئی ہے، میں دیکھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں، میں ایک نسخہ آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ نظم الدرر بقائی کی آئی تھی. اس کے علاوہ زبیدی مرتضی حسین کی کتاب بھی ربط پر ہے، سیوتی کی بھی ربط پر ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کی ہے، لیکن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری کی سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذكر او يتدبر حری بأن یکتب بما الذهب، سونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل، طالب کو یاد کرنا چاہیے، بہترین کتاب. ہمایوں مغل کہیں سے لے آئے ہیں، ان کو بانٹے، پیسے لے لیں اسے تھوڑے تھوڑے. طالب کو مفت کتاب دینا اور کتاب کو گٹر لائن میں ڈالنا برابر، مفت تقسیم کریں گے تو پھر یہ تارت خانے کے راستے میں پڑی ہوئی، ان سے پیسے لے کے گئے تھے تاکہ ان کو تھوڑا دکھ. نسخہ جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں وہ سب چڑھا ہوا ہے، آپ کو قدر کرنا چاہیے اور فرصت میں وہ پڑھا کریں. مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے گوشت نہ کھائیں، غیبتیں نہ کریں، فضولیات اور حفوات نہ بکے، انسانیت اور تہذیب سیکھے. اور تہذیب اور انسانیت کا یہ سہرا ہے کہ آپ کے اوقات علم میں صرف ہو جائے. کسی بھی صورت کا دعویٰ، موضوع، عنوان اور غرض کے بعد میزنہ یعنی ادلہ کی تفصیل اور پھر خلاصہ اور پھر تناسب. آخر میں امتیاز، جیسے سورہ فاتحہ ان ممتاز سورتوں میں سے ہے جو مصدر ہے اللہ کے حمد کے ساتھ الحمدللہ. سورت اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ اس میں ذات افعال اور صفات ایک ہی لڑی میں بیان ہوئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سورت اس میں بھی ممتاز ہے کہ وہ 10 تفصیلی علوم جس پر قرآن مشتمل ہے ان کے عناوین اس میں پائے جاتے ہیں. سورت اللہ تعالی کی الوہیت کے تعارف میں ممتاز سورت ہے. سورت میں مسئلہ عبادت اور استعانت دونوں بیان ہوئے ہیں. خواجہ عبید اللہ احرار نے اس موضوع پر کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. خواجہ عبید اللہ احرار حیرات میں تھے، وہاں ان کا مزار مبارک ہے، میں حاضر ہوا ہوں. فقہا و جلا ہر جمعرات کو جمع ہوتے محدثین. خواجہ صاحب 9 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، امام بخاری 6 لاکھ احادیث کے حافظ تھے. مورخین لکھتے ہیں تحفظ اور اتقان میں خواجہ صاحب بخاری پر فائق. اپنے زمانے کے بادشاہ بھی تھے اپنے علاقے کے، عجائب غرائب واقعات ہیں ان کے. ان کی فارسی میں قرآن کی ایک تفسیر بھی ایران سے آ رہی، 10 جلدوں میں، عمدت الابرار فارسی میں ہے، 10 جلدوں میں. معمولی سے پاکستانی 200-400 روپے کی پوری آ جاتی. یہ غالباً خواجہ صاحب جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے شاہی دربار میں، فجر کی نماز کے بعد درس دیتے تھے، یہ وہ جمع کیا ہے ان کے شاگردوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جب یہ کتاب دیکھی منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اپنے شاگرد جلیل حافظ ابن قیم کو حکم دیا کہ اس کی تلخیص کر لو. اس نے کہا اس کی تلخیص نہیں ہو سکتی، اس کی تفصیل ہوگی. حافظ ابن قیم نے مدارج السالکین کے نام سے 3 جلدوں میں اس کی شرح دی، اور آج کل کسی سعودی دکتور نے تہذیب و مدارج کے سالکین 2 جلدوں میں فرمائی. سورہ فاتحہ اول ما نزل کاملتن بمکہ، اور سورہ بقرہ اول ما نزلت بالمدینہ المنورہ. ترتیب عرشی اور فرشی میں گویا دونوں کے اکٹھے ہونے اور ایک جگہ لانے کی یہ بھی ایک حکمت ہے. اس سورت میں جتنے مضامین ہیں ان کی تفسیر سورت بقرہ ہے. مثلا اللہ تعالی کی الوہیت کا تعارف ہے، تو اللہ کی الوہیت بالتفصیل اس سورت میں بیان ہوئی ہے. الوہیت کے 10 مقامات سورت بقرہ میں آ گئے. پہلا مقام یہ کہ کنہ نہ معلوم ہے، الف لام میم. پھر جانیں گے کیسے، تو فاتحہ میں تھا رب العالمین ربوبیت سے، اور ربوبیت کا کرشمہ بقرہ کے اندر ذالک الکتاب قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس کے صفات و افعال کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ایک فرد اور ایک جہان سے نہیں کل کائنات سے وابستہ ہے. کل کائنات میں کتاب لا نظیر ہے اور بغیر شک اور تردد کے. اللہ تعالیٰ کے الوہیت میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادت سے خوش ہوتا ہے. اللہ معبود ہے وہاں تھا ایاک نعبد اور اللہ مستعان ہے وایاک نستعین. جو ایک اللہ سے مانگے اور ایک اللہ کو پوجے اس کو متقی کہتے ہیں. اور تقویٰ کی تفصیل سورۃ بقرہ کے اندر آئی. تقویٰ کے اساس ایمان ہے. ایمان بالغیب یہاں بیان ہوا ہے. ایمان جس طرح ہماری شریعت پر ہے گزشتہ شرائع پر بھی ہے اور گزشتہ انبیاء اور ان کے وحی پر بھی ایمان ضروری ہے. ایمان جس طرح وحی مطلوع پر ہے غیر مطلوع پر بھی ہوگا. اس میں اشارہ کیا ما انزل الیک, نبی کی طرف انزال صرف قرآن کا نہیں. ہم پہلے بتا چکے احادیث بھی منزل ہے البتہ منطوقاً نہیں مفہوماً. اور قرآن منطوق اور مفہوم دونوں اعتبار سے منزل ہے. اور آخری مقام آخرت پر ایمان رکھنا ہے اور آخرت کی تصدیق کرنی ہے. آخرت کے تین درجے ہیں. ایک قبر ہے. قبر مرنے کے بعد جہاں انسان کا جسم ہو اس کو کہتے ہیں. قبر کے دو مفہوم ہیں, ایک حقیقی الحفرہ فی الارض زمین کا گڑھا اور ایک مجازی وہ شیر اور بھیڑیے کا پیٹ ہو یا دریا اور سمندر کا تہ ہو یا جلس اور جل کر راک کے ذرات. یہ مجازی مفہوم. اصول میں آپ نے پڑھا ہے کہ مجاز کی طرف تب جانا ہوتا ہے جب حقیقت متعذر ہو جائے. السرورت الی المجاز اذا تعذرت الحقیقہ. یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض منکرین و معاندین نے کہا یہ قبور تھوڑا ہی مراد ہے, یہ کیوں مراد نہیں ہے. اذا القبور بعثرت سے کون سی قبریں اگیڑی جائے گی, اور حتی زرتم المقابر سے کون سی قبریں دیکھی گئی تھی. مجاز مفہوم تو ضرورتاً دیا گیا ہے. جب حقیقت موجود ہے تو مجاز کا استعمال ناجائز ہے. اس پر علماء اصول کا اتفاق ہے. اصول میں چار کتابیں یاد رکھیں اگر اللہ کو توفیق دے اور آپ صحیح عالم بن کے رہنا چاہتے ہیں تو چار کتابیں اصول کی کبھی اپنے سے دور نہ کرنا. ایک حسامی کی شرح لکھی ہے عبدالعزیز بخاری نے, اس کا نام ہے غایت التحقیق. سطح الارض پر ایسی جامع کتاب نہیں. دوسری غرناطی کی موافقات. تیسری سرخسی کی اصول السرخسی. اور چوتھی اصول الفخری. اگر دوسری تیسری چوتھی نہ ملے تو غایت و تحقیق تو اس عاجز اور فقیر کی کاوش سے میر محمد کو توپخانے نے شائع کی. آج میر محمد کو توپخانہ بھی لوٹ گیا اور بیروت سے غایت و تحقیق آنے لگی. بہت آرام اس کا. ایک شخص نے یہاں پرچی لکھی تھی کتابیں نہیں ملتی. اس غریب کو یہ پتہ نہیں کہ جو میں بیان کرتا ہوں یہ ایک دن میں ملی تھی کیا. آپ نے اس دن سنا نہیں کہ ملا عقاری کی تفسیر کی تلاش میں اور ایک دوست کے ہاں کرنے کے باوجود 3 سال گزر گئے. آپ اس لیے تو کامیاب نہیں ہے کہ آپ کے مزاج میں عجلت ہے، بے صبری ہے، اور یہ ناکام انسان کی علامت ہے، تباہ و برباد آدمی کی علامت. الشقائق و نعمانیہ 24 سال بعد ملی ہے مجھے، تاش کبرا زادہ کی. امام غزالی کی تفسیر جواہر و درر تقریباً 30 سال بعد مل گئی. کم عقل، کتب خانے میں کراچی کتب خانے میں ساری کتابیں ملیں گی. پھر تو کراچی پاک پوری دنیا کا علم کا بڑا بڑی جگہ ہوتی، کہیں بھی ساری نہیں ملے گی، تلاش کرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر و کبیر. ایک دفعہ میں نے اس پر بحث کی کہ یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے نا، فاتحہ پھر بقرہ پھر آل عمران پھر النساء الی آخر القرآن، جلال الدین سیوطی نے اتقان میں لکھا ہے یہ صحابہ کرام کے اجتہاد سے ہوا ہے. مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت صدمہ پہنچ گیا، اور میں نے نئے نئے زمانہ تھا، تجربے کی کمی تھی، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ نامناسب جملے کا ہے. تفسیر اس زمانے میں چونکہ پورا پڑھانے کا ارادہ تھا تو 1 بجے 1:30 بجے تک ہوتی تھی. درس جب ختم ہوا، جو طالب علم کتاب ساتھ لے کے جاتے تھے وہ کہتے ہیں ابھی میں کمرے سے نکلا نہیں تھا اور آپ آتے ہی سو گئے اور بالکل نیند شروع ہو گئی. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور فرمایا آپ کا شکوہ بجا ہے، اتقان میں غلط لکھا گیا، میں آپ کو صحیح کتاب بھیج رہا ہوں. بس خواب ختم ہو گیا، میں فوراً اٹھا، اذان ہو رہی تھی، 1:30 بج رہا تھا، میں خوشی میں باہر آیا، جو خدام بیٹھے رہتے ہیں ان سے میں نے پوچھا کوئی کتاب کتاب کوئی لایا؟ کہا نہیں. کہا کوئی کتب فروش آ رہا ہے؟ کہا نہیں. کہتے ہاں ایک مولوی حنیف صاحب آئے سرگودے سے، مہمان خانے میں سو رہا ہے. میں نے کہا بلاؤ اسے. وہ آیا الیک سلے کیے وہ. میں نے کہا کیا لے کے آئے؟ کہا 2 بوری کتابیں لایا. میں نے کہا سیوطی کی کوئی کتاب ہے علوم قرآن پہ؟ کہا نہیں. میں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے اس کو کہا ایک ایک دیتے رہو. دوسری کتاب مفتاح علوم القرآن، اس پر جلال سیوطی کا عشیہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ درست بات یہ ہے کہ ترتیب بین السور بھی توقیفی ہے، اجتہادی نہیں ہے. اہلا و سہلا و مرحبا بکم جزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء. میں نے اس خوشی میں مولانا محمد انیف صاحب تھے، پرانے کتب خانے تلاش کرتا تھا، کئی مولوی مر جاتا تھا تو یہ پہنچ جاتا تھا. بعض اوقات مجھے کہتے ہیں کتاب ہے لیکن مولوی ابھی مرا نہیں، مر جائے تو بیٹا ماشاءاللہ بہت قابل و لائق ہے. وہ کہتے بس ابا مرتے ہی بیچوں گے. ایک موقع پر میں ڈر گیا، میں نے کہا مجھے نہ لاؤ، ایسا نہ ہو کہ میری کتابیں ایسے بے عزت ہو جائیں. غیر ہے جب اولاد میں اہلیت نہ ہو. ہمارے ہاں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں، 1,14,000 کے آس پاس ہیں، اور 10 بڑے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں. میری زندگی میں آج تک ادارہ احسن العلوم کے کسی استاد نے مجھ سے نہیں کہا کہ آپ چابی دے دیں ہم کتاب. نہ 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 نہ، توبہ توبہ، گناہگار کرا دیں، انہیں گناہگار ہو جائیں، اس گناہ سے کون بچائے. بس وہ درسی کتاب، ٹیچر صاحب صبح آئے اور صبح شام کو چلے گئے 12 بجے، ٹیچر صاحب فارغ. اس لیے طالب علم جیسے ہونا چاہیے ایسے نہیں بن رہا ہے. یہ نشست آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس میں تمام علوم کا تعارف ہو جائے گا. مجھے جامعہ عربیہ صندوق 79 میں قائم ہوا ہے، 79 سے اب تک میرے ارادے اور میری یاداشت میں مجھے نہیں یاد، اگر بھول گیا ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، کہ مجھے کسی جامعہ کے معتبر استاذ نے کہا ہو کہ آپ ہمیں اوقات بتائے ہم کس وقت آئے. نہ نہ نہ، میں نے کتابیں بانٹی ہیں کئی قسم کے لوگوں کو، شامی بانٹی، فتح الباری بانٹی، بذل المجہود بانٹی، جو جو مجھے اچھی لگتی ہے. میں کہتے ہیں میرے رفقا ہے، میری وجہ سے یہاں آ کے پڑھاتے ہیں، ان کا حق ہے. لیکن ان کا ذوق یا تو پتہ نہیں گھر میں ان کے پاس کتب خانے بڑے یا کسی اور جگہ جا کے دیکھتے ہیں، لیکن مجھے کبھی تکلیف نہیں دی انہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بھی جزائے خیر دے. اگر وہ ہر روز یہاں بیٹھے رہتے کہ ہم نے دیکھنا ہے، تو مجھے پورا پکا آدمی رکھنا پڑتا کہ یہ چابی لو جاؤ اوپر. ایسا نہیں، اس زمانے میں بڑے سے بڑا عالم وہ ہے جو فرضی کتاب پڑھا ہے، مبزی، توزی، شرح قائد، سلم، کتبی، بس فرضی، بس وہ ایک گھنٹہ ہوتا ہے پورا ہو جاتا ہے. یہ منطق کہاں سے نکلی ہے، کس مقصد کے لیے ہے، اس توزی میں اور اصول بزدوی میں کیا فرق ہے، یہ ایک لمبا مسئلہ ہے. اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. تلویح اور تنزیح ایک کتاب لکھی ہے، التنزیح علی التوزیح والتلویح. تو طالب علم غریب نے صبح صبح پرچی بنائی کہ کتابیں نہیں مل رہی ہے. بابا کتابیں ملے گی لیکن ٹائم لگے گا اس میں. اللہ اکبر و کبیرہ. آپ جب مختلف پھلوں کا ذکر سنتے ہیں تو آموں کا یہ موسم ہے، خربوزے اور تربوز بھی ہے، بہت سارے پھل ہیں جو ابھی موجود نہیں ہیں، 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد بازار میں آ جائے گا. سورہ فاتحہ میں بنیادی طور پر 4 طبقے ایسے بیان ہوئے ہیں جن کی تفسیر بقرہ میں ہے. ایک عابدین جنہیں بقرہ میں متقین کہا، اور دوسرے انعمت علیہم انعام یافتگان جن کو سورہ بقرہ کے اندر مفلحون کہا، اور پھر 2 فرقے برگشتہ ہے، منحرف ہے، ایک مقبول اور دوسرا دعو. بقرہ کے اندر ایک کو کافر کہا ہے اور ایک کو منافق کہا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ لهم عذاب عظیم. ومن الناس من يقول، سے ایک رکوع میں 10 نشانیاں ہیں اور 2 مثالیں ہیں یہ منافقین کی. منافق بظاہر مسلم ہوتا ہے، اندر سے کافر ہوتا ہے، اس کا معاملہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے، اس کے شر سے بچنے میں بڑی چابک دستی دکھانی ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کا موضوع اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، تو سورہ بقرہ کا موضوع یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ہے، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. رب کا تعارف اجمالی فاتحہ میں ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، تو بالتفصیل تعارف سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور اس پر آفاقی ادلہ قائم کی گئی. الذی خلقہ، الذی انزل، الذی جعل، الذی اخرج. سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا کہ شک نہیں کتاب میں، یہ شک متکلم کی طرف سے تو یقیناً، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، لیکن مخاطبین تو شک کرتے تھے، تو ان کو تحدید کی گئی، تنبیہ کی گئی، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اور ان کی تعجیز ذکر کی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو مطیعین کے لیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا انعامات کا ذکر ہوا، اور منافقین کو تنبیہ کی گئی جہنم کی اور مختلف عذاب کی. دنیا کے اندر انسانیت کب آئی ہے اور کیوں آئی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے. پہلا انسان، پہلا نبی آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق کا مسئلہ بالتفصیل بیان ہوا، اور ان کی تخلیق کا مقصد خلافت فی الارض تفصیل سے بیان ہونے لگی. جو تکالیف انہیں پیش آئی اور قیامت تک بنی آدم کو پیش آئے گی شیطان کے راستے سے اور ان کے وسوسے سے، اس میں بھی تفصیل کی. آدم علیہ السلام کو اس کے نتیجے میں جو جنت سے زمین پر آنا پڑا بتانے کے لیے کہ شیطان کے اکسانے یا اس کے ماننے کے بعد مطلوبہ مقام اور مرتبہ مزمحل ہو جائے، مطلوبہ عزت خطرے میں پڑ جائے. چنانچہ روئے سخن دنیا کے اس طبقے کی طرف کر دیا گیا جو کسی زمانے میں پیغمبر زادے تھے، بنی اسرائیل، اور انہوں نے جب انبیاء کا ساتھ دیا تو نعمتوں کی بارش ہوئی، اور جب انہوں نے نبیوں کا دامن چھوڑا اور شیطان کا ساتھ دیا تو ان پر قہر آیا، عذاب آیا، غضب نازل ہوا، قسم قسم کی پریشانیوں کے شکار ہوئے. اس سلسلے میں ان کے ساتھ تین خطاب کیے گئے. پہلے خطاب میں اجمالی نعمتیں ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں خطاب مجمل مع بنی اسرائیل. دوسرا خطاب یا بنی اسرائیل وہ مدلل ہے، بلکہ مفصل ہے، مجمل کے بعد مفصل. اور تیسرا خطاب یا بنی اسرائیل وہ مدلل ہے، تاریخ کعبہ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، ان کی دعائیں، نبی آخر زمان کی تشریف آوری، اور پھر بنی اسرائیل کا اس سلسلے میں انحراف اور بدنصیبی اور محرومی. سورہ بقرہ، اس کا عنوان، غرض، موضوع، دعویٰ، اثبات العبادت المخلصة للہ وحدہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. چار جگہ تفصیل کے ساتھ اس دعوے کو دہرایا سے ہرایا گیا. درمیان میں امور ہے مصلحہ، الممدہ للمقاصد. مقاصد چار ہے، اثبات توحید ایک، اثبات رسالہ معرض شبہات دو، ایمان بالآخرت تین، تصدیق الکتاب یا اعجاز القرآن چار، اور چار ان پر تفریعان ہیں. تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، السیاست المدنیہ، اور پھر جہاد، اور اس کا ایک حصہ انفاق. یہ ان پر تفریعان ہے. قرآن کریم کے ان بڑی سورتوں میں سے ایک سورت بقرہ ہے جن میں بہت تفصیل کے ساتھ مسائل ہیں، اور یہ حقیقت میں سورہ فاتحہ کی تشریح ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی تفصیل ہے، اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہے، قیامت کا یقینی ہونا ہے، خصوصی عبادات کی طرف توجہ ہے، صرف ایک اللہ سے مدد مانگنے کی تاکید ہے، دعا کے آداب ہے، صراط مستقیم اور مسلک کی تعین ہے، انعام یافتگان کی پہچان ہے، اللہ کے راستے سے کٹنے والے یا غضب زیر غضب ہونے والے ان کی مذمت ہے۔ سورت تمام کے تمام اول سے اخیر تک تفصیل ہے اور تشریح ہے سورت فاتحہ کی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ زبردست کتاب ہے، سبحان اللہ، وہ ایک کتاب دے ہو ادا کتاب دے جی شک پکی نشت کنور سمرا کتابوں نے بھی خوش شک خوش تکا کلام اللہ بدنیا صد ہزار ولی ایجا عجب رنگ آشکار، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الجہل، تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب گرا کشا ہے نرازی نہ صاحب کشاں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں ادنا درجے کا شک اور کٹ کا بھی نہیں، ہدل للمتقین اور پرہیزگاری کے پرہیزگاروں کے لیے سامان ہدایت ہے، ہدن برز تقن یہ مصدر ہے ہدایت کے معنی میں، جس طرح ہدایت ہے اس طرح ہدا بھی ہے، جس طرح دعوت ہے اس طرح دعا بھی ہے، دعا بھی مصدر ہے، کئی مصادر ہوتے ہیں۔ اللہ، مصادر وغیرہ سمجھنے کے لیے میں نے غرض کیا تو مغنی اللبیب ابن ہشام کی بہت اچھی، اور نحوے کے لیے جمع الجوامع اور اس کی شرح حم الحوامع۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ سارے جہان کے فنون و علوم آ جائے تو شہاب الدین نویری کی نہایت الارض فی فنون الادب 37 جلدوں میں۔ اس زمانے کے طلباء عجیب ہے، کتاب کا سن کے ڈر جاتے، کون پڑھے، بس نان بخر و ڈر بزر، ڈیرا خراب ہے تو الخلا خزان رسو تو پرتب کی جنہیں لڑ نہیں سکتا۔ یہ زندگی اس کے لیے دی گئی تھی کھانے پینے کے لیے، آپ کے بڑوں نے تو 400 جلد ہے، امام طحاوی نے اختلاف الفقہا 700 جلد لکھی، ابن شاہین نے 1000 جلدوں میں صرف سورہ انبیاء یا حج تک تفسیر لکھی۔ توبہ، ابن یونس نے مصری نے 200 جلدوں میں تاریخ لکھی، سب تقریباً آ موجود ہو گئی۔ ہمیں تو جلدوں کا سن کے خوش ہوتے ہیں۔ کل ہمارے دوست آئے کتب خانے والے اور اس نے مجھے کہا تفسیر بسیط لایا ہو، میں نے پوچھا کتنی جلدوں میں ہے، اس نے کہا 25 میں، جس کو تفسیر واحدی کہتے ہیں۔ اس نے کہا 3 بجے تک لے آتا ہوں، میں نے ابھی اس کو فون کیا کہ درس ختم ہوتے ہی پہنچا دو، 3 بجے کس نے دیکھے، کہا آپ آرام کریں گے، میں نے کہا کیا آرام کر لیں گے نا، آرام کے دوران اس کو دیکھ لیں راحت بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے جو مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین بغیر ناغے کے پڑھے اور دینی کتب سے خوب محبت کرے، اللہ اس کو خزانے آسمان و زمین کی عطا فرمائے۔ ابن خلدون نے بھی مقدمہ میں لکھا ہے کہ علماء کے پاس اس لیے اللہ توفیق بڑھا دیتے کہ وہ دین پر خرچ کرتے اور کتابوں کے بہت قدردان ہوتے. اور کیسے کیسے آتی ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے. میری طالب علمی کے زمانے میں ایک عالم کے پاس فتح القدیر تھی, ہدایت شرح ابن الحمام کی. وہ اس کے لیے کوئی دوست مصر سے لایا تھا اور صرف اس کے پاس فتح القدیر دیکھی. بنوری ٹاؤن کے کتب خانے میں بھی نہیں تھی. ایسا زمانہ حضرت کے گھر میں ہو گئی. معرفت سنن کے تو حوالے ہیں. تو وہ کہتا تھا کہ اس میں ایک جل نہیں ہے, ایک جل نہیں ہے اس میں. زیادہ مجھے کوئی چھوٹی سی کتاب دے, یہ اٹھا لے, میں نہیں رکھتا ہوں. 200 روپے کے وہ دے رہا تھا اور میرا کل وظیفہ مہینے کا 11 روپے تھا. 200 روپے میں کہاں سے لاؤں؟ یوتھ کا پیسہ تھا, پیسہ کوتا. اور پاویلا کیا میں, لیکن کتاب نکل گئی, کوئی لے گیا. تقریباً اس واقعے کے 28-30 سال بعد کوئٹہ میں ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا کہ آپ میری دعوت قبول کر لیں اور کل دوپہر کو یا رات کو آ جائے. میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں. کہنے لگا مولانا فضل الحق ممتاز کی فتح القدیر بما ایک جلد جو گم ہوئی تھی وہ مکمل کر کے پورا سیٹ پیش کروں گا. میں نے کہا بھی چلتا ہوں. منصور کو میں نے کہا ایڈیاز کا سیٹ کینسل کرو, نہیں جانا ہے کراچی. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کسی درس میں سنا تھا, میں اس نسخے کی تلاش میں وہ رہا 20 سال. وہ نسخہ مل گیا, پھر وہ جو جل کم تھی وہ جل تلاش کر کے وہ مل گئی. اب پتہ چلا آپ کوئٹہ آئے ہمارے مہمان ہو جائے. میں نے کہا بالکل سلام ہو. میں وہاں چلا گیا, انہوں نے فتح القدیر, میں نے دیکھا اہلا و سہلا و مرحبا بکم, خوش آمدی اے نگار سرمست. چنانچہ میں نے اپنے خاص مطالعے میں اسی نسخے کو رکھا ہے. شوق اور ذوق ایسی چیز ہے. الشقائق النعمانیہ فی تراجم علماء الحنفیہ یا فی تراجم علماء الدولت العثمانیہ. میں نے تفسیر کے درس میں رونا رویا کہ اس پر قادر نہیں ہوا. درس ختم ہوا, ایک ٹیلی فون آیا دہلی سے. اس نے کہا ہم نے کتب خانے سے فوڈ اسٹیٹ لے لیا, ٹھیک کر رہے ہیں, آپ بے فکر رہے, آپ کے گھر پہنچ جائے گی. 2 دن بعد پی آئی اے والے آئے, مجھے کہا مجھے ہندوستان کے ایئرپورٹ پر یہ کتاب آپ کے نام پر پارسل دیا گیا, یہ آپ رکھ لیں. شقائق النعمانی, عجائب و غرائب دنیا کے اندر. آپ کہیں ہمارے پڑوسیوں کی طرف گئے کہ کتبخانے دیکھے, اور یا کراچی کے 2-4 کتبخانے دیکھے ہوں گے, تو آپ کو خیال آیا کہ کتابیں نہیں مل رہی. ملے گی اور کام اپنے وقت پر ہوگا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی متقی تو ویسے ہی پرہیزگار ہوتا ہے, تو اس میں غایہ کا بیان ہے کہ اس کتاب ہادی کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد متقی بنتے ہیں. غایہ کا بیان ہے, بدایہ کا بیان نہیں, مبدا کا بیان نہیں. اور یہ اشکال تو تب ہوتا کہ دوسری آیت نہ ہوتی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. جب ھدی للناس موجود ہے عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت, لیکن جو خاص طبقہ ہے علماء و طلباء وہ تو ابھی ہی بہرہ مند ہو رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ انہیں علوم و اعمال سے سرفراز فرمائے, تو پہلی صف ہوئے متقیوں. متقی تمام مفسرین اہل لغت جو کچھ کہہ چکے تھے گزشتہ درسوں میں بیان ہوئے ہیں, وہ کیسٹیں بھی ساتھ ساتھ رکھو, ایک ہی سی ڈی میں سب کچھ موجود ہے. ایک سی ڈی کیا ہے, 20 روپے کی, سو دو سو کی ملتی ہے. متقی اتقا یتقی کے معنی اجتنب یتنب، وقا یقی کے معنی ہے بچنا. کو انفسکم و اہلیکم نار، متقی کو متقی اس لیے کہتے ہیں کہ یجتنب عن الحرام و یرتقب الحلال، مفسرین کہتے التقوى هو الخشية لله، اللہ کے لیے ڈرے رہے گا. اور امام راغب وغیرہ فرماتے ہیں هو الاجتناب عن نواهيه وامتثال اوامره، جو کہا ہے کرو جو منع ہے بھاگ آ جائے، بس متقی ہو گئے. اور کیا کرنا اللہ سبحان اللہ. ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب جب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے تو مفتی صاحب ان کے کراچی کے معتمد تھے، امیر تھے جمعیت کے. ان کے محلے میں ایک نمازی تھا، اس نے کہا میں باہر بینک سے ریٹائر ہوا ہوں اور میرا کوئی کام نہیں، صحت اچھی ہے اور ویسے ہی گھر بیٹھا ہوا ہوں، اگر کسی بینک کی ملازمت مل جائے تو ذرا تنخواہ اچھی ہوگی. آپ کے مفتی صاحب صبح سرحد کے وزیر اعلیٰ ہے، ان کی سفارش سے کام ہو سکتا. مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب فرماتے تھے کہ میں نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو فون کیا. حضرت نے فرمایا کہ یہ مسئلہ مرکزی حکومت کا ہے، وزیر اعلیٰ سفارش کر سکتا ہے اور آپ مجھے فتویٰ لکھ کے دیں گے، کیونکہ آپ بھی مفتی ہیں، کیونکہ میری تحقیق اور فقہ کے مطابق بینک کی ملازمت بھی ناجائز اور اس کے لیے سفارش بھی ناجائز. لہذا آپ کے فتوے پر عمل کر کے اپنا فتوے چھوڑ دو. مولانا مفتی احمد الرحمان فرماتے تھے کہ میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا کہ وزارت اولیاء کی کرسی پر بیٹھ کر کے بھی ایک بکرو حرام کے ارتکاب کے لیے تیار نہیں ہے. کہا میں نے کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرمائے. ملیاں جی راکا گی عرصہ چسرا میں لڑاغڑا باندھ دی، اسلامی بینکاری بنے، اسلام نہیں آیا اور بینک آ گیا، شابش ہے. پورے ملک میں اسلام کا ہی نہیں، وہ جو تھا اس کو بھی مار پیٹ کر کے نکال رہا ہے. یہ تو یہ جو ملائک بیٹھے ہوئے ہیں یہ در بدر خاک برسر، ان کی وجہ سے کچھ آسمان زمین قائم، ان کو پتہ نہیں کہ گلشن اقبال میں کیا حال ہے اور وہاں کتنے طلباء شہید ہوئے، لیکن یہ قرآن کے صحیح معنوں میں دلداد ہے، تمام کانٹوں پہ جھاڑیوں پر پیر رکھ کے آتے ہیں. اس لیے میرے دل میں قرآن شریف اور درس کے لیے آئے ہوئے کا بہت زیادہ احترام ہے، وہ بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جلدی اپنے فضل و احسان سے کراچی کے حالات اور ملک کے سازگار بنائے. تقویٰ، اللہ اکبر. ہمارے ہاں ایک خاتون تھی جہانگیرے میں، ان کے ہاں سے لوگ دودھ خریدتے تھے، ان کی گائے بھینس ہوتی تھی، تو وہ اپنی بیٹی اور بہو کو کہتی تھی تھوڑا سا دودھ زیادہ دیا کرو تاکہ ہمارا میزان بھی قیامت کے دن بھاری رہے. اس کی وہ روایت عجیب تھی، وہ ماں اور دلی تھی کہ سوک سپک تلی دو تلے بس پک اچھی رہے گا ماں لیر یہ ماں بچائی ویسے مکہ وکا نہیں گھٹ پہ مانے پورتا ہوا چھو. آپ یقین کر لیں میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ میزان لگا ہوا ہے، اور وہ بی بی آئی تو کہا گیا اس کے تو تمام حسنات بھاری ہیں، یہ بھاری بھر دودھ دیتی تھی. ہم بھی انہی کے گھر گھستے تھے دودھ لینے کے ذرا زیادہ مل جائے. تقوی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نیکیاں بڑھائے, آخرت سامنے ہو ہر وقت, کیونکہ آج ہے یا کل ہے بس جانے والے ہیں. انہم یرونہ بعیدا, یہ سمجھتے ہیں دور ہے, ونراہ قریبا. اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں قیامت آئی ہے. لا الہ الا اللہ. ہدل للمتقین, یہ کتاب سب سے زیادہ فائدہ بخش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے. تقوی بہت ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مرتے دم تک مسلمان رہو. کیسے مسلمان رہو گے؟ اور تقوی اختیار کرو تو ایمان بچ جائے گا, فسق و فجور میں تو ایمان لٹ جائے گا. دوسرا دیکھو, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر ایک جہنم سے گزرے گا, پولی سرات سے گزرے گا. کانا لا ربک حتما مقضیا, یہ اللہ کے ہاں طے شدہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا, دیکھیں پھر ہم بچائیں گے ان کو جو پرہیزگار ہیں. ثم ننجی الذین اتقوا, پھر ہم پرہیزگاروں کو بچائیں گے. اللہ, ونذر الظالمین فیہا جثیا, اور کافر و مشرکوں کو منہ کے بل گرا دیں گے. تو تقوی کی وجہ سے ایمان بھی بچے گا, اور تقوی کی وجہ سے پورے سراب بھی عبور ہو جائے گا. اللہ پاک آسانی سے نصیب فرمائے. استاد محترم مولانا عبدالحنان سے فرماتے تھے کہ میں بہت بیمار ہو گیا دیوبند میں دور حدیث کے سال, اور حضرت شیخ الاسلام نے حکیم نابینا کو خط لکھا. حکیم نابینا نے حضرت شیخ الاسلام کو جواب لکھا کہ اس کو چند دن مہینے کے لیے پشاور بھیج دے جہانگیرہ, ہوا بدلی بہت ضروری ہے. فرمایا کہ طبیعت اتنی ناساز تھی, اس زمانے میں طوفان میل ایک ریل نکلتی تھی, اس میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. تو مولانا عبدالرفیع باچا, ہمارے محسن اور خصوصی معالج ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کے تایا تھے اور چچا تھے غالبا, یہ بھی دیوبند میں پڑھتے تھے دور حدیث میں. تو انہوں نے کہا کہ اگر حضرت شیخ الاسلام اجازت دے دے چند دن کی تو میں ان کو چھوڑ کے آتا ہوں. عبدالرفیع باچا نے حضرت الاستاذ مولانا عبدالحنان صاحب کو ریل گاڑی میں بٹھایا, ساتھ بیٹھ گئے اور جہانگیر اسٹیشن پر اترے. وہاں اطلاع کر دی گئی کہ وہ لوگ آئے, استاد مولانا عبدالحنان کو لے گئے گھر, وہ بھی ساتھ گئے. توازو چائے کھانا جو طریقہ ہے, وہاں سے 10-12 میل کے فاصلے پر سوابی ہے, اور سوابی سے 3 میل باچا بام خیل ہے, عبدالرفیع باچا کا گاؤں باچا بام خیل. استاد نے کہا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گاؤں چلیں گے؟ وہ نہیں, کیوں؟ مجھے تو یہاں کی اجازت دی گئی تھی, تقویٰ دیں گے, یہ طالب علم ہے. ہمیں نے کہا 2-4 دن کا, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں, تو مولانا حسین احمد درس جاری دے بخاری اور ترمذی صبح و شام ہو. آئے کیا آفتاب و مہتاب دے لو. جہانگیرے سے واپس ہو گئے, دوسرے طوفان میں لایا, اس میں بیٹھ گئے سارامپور, اور سارامپور سے آگے دیوبند 2-3 میل کے فاصلے پر ہے. طالب علم ہو کر دیکھے جائے. میرے عزیزوں کا استاذوں نے تو مجھے آپ کو پہنچانے کا کہا تھا, گھر جانے کی چھٹی مجھے نہیں دی, نہیں جا سکتا, اور کہا کہ صبح و شام مولانا حسین احمد صاحب بخاری پڑھا رہے, ترمذی پڑھا رہے, اسباق جاری. اس لیے آج قرآن کے درس میں ان کا ذکر خیر جاری. زندگی جاوید یافت ہر کے نیکو نام عزیز, جس نے نیکیاں جمع کی نہ ختم ہونے والی زندگی پائی, قز عقب ذکر خیر زندہ کو ندنام را، وہ نہیں ہوگا ذکر خیر اس کو نام روشن کرے. قز عقب ذکر خیر زندہ کو ندنام را. سبحان اللہ، ہدل للمتقین. ہم جب پڑھتے تھے بنوری ٹاؤن میں، پانچ سال میں وہاں رہا ہوں، براب ایسا جو ریجیس تک آپ یقین کر لیں، ایسے ایسے طلباء میں نے دیکھے کہ ہم خود ڈر جاتے ہیں کہ یہ طالب ہے یا غوث اور قطب ہے. ایسا سخت روٹین ہوتا تھا. ٹائم ہو گیا، نیچے اتر رہا، جماعت کا وقت ہو رہا، پہلی صف میں جگہ نہیں ملے گی. واپس آیا، تلاوت کا وقت، مطالعہ کا وقت، سونے کا وقت، جاگنے کا وقت، ایسا بہترین جیسے اس کے اوپر کوئی پولیس مقرر ہے. میں نے اس کے بغیر تو زندگی صحیح نہیں گزرے. یہ نہیں کہ حضرت داغ جا لیٹ گیا اور لیٹ ہی گیا اور لاکھوں جوتے پڑے، اٹھ نہ سکا، لیٹ گیا اور لیٹ. غلط بات ہے، یہ بدنصیبی ہے. چستی اور چابک دستی، المومن غیر ضروری، یہ مومن کی شان و علامت، یہ تقوی کے لیے ستون ہے. آپ بتائیں اگر میں جماعت کرانے نہ ہوں، مجھے کون لے کے آئے گا؟ اگر میں درس کا عذر کر لوں تو بیسوں مدرسین نہیں ملتے پڑھانے والے. نہیں، یہ بات تو محرومی ہے، بدنصیبی ہے. آخری سانس تک دین کا کام جاری رہے، وعبد ربک، رب کی عبادت جاری رکھ، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. پیغمبر کو کہتے ہیں صلو لا ہم ینتظرونک. پھر پوچھتے تھے صحابہ نے نماز پڑھ لی، حضرت بی بی عائشہ، کبھی حفصہ بی بی حساب تھی، فرمایا نہیں آتا. پھر کہا اچھا عباس کو اور علی کو بلاؤ، ان پر سہارا کر کے مسجد آئے. یہ کس کام کے لیے؟ یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ امت کے دل میں جماعت، نماز، مسجد آنا اس کی عزت اور عظمت ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ کی فقہ میں تو جماعت ثانیہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، فسق و فجور ہے وہ. دیکھیے فقیہ الہند اور محدث الہند، مولانا رشید احمد گنگوئی کی کتاب القطوف الدانیہ فی حکم الجماعت الثانیہ. جماعت تو وہی ہے جو مسلمانوں کی کڑی ہوتی ہے، جس کا انتظار ہوتا ہے، جماعت کا اذان ہوتی ہے، قامہ ہوتی ہے، وقت مقرر. یہ جماعت انہا من سنن الہدا، ہدل للمتقین. رمضان شریف کی آمد آمد ہے، کتنی اچھی بات. ہم اور آپ مسجد میں ہیں، مسجد ہماری زندگی، مسجد میں ہے. ورجل قلب معلق بالمساجد، وہ سات آدمی عرش کے چھاؤں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ابھی جا رہا ہے، ابھی پھر آ رہا ہے، ابھی پھر جانا ہے، ابھی درس کا وقت ہو رہا ہے، ابھی مطالعہ کا ٹائم ہے، اب مسجد میں جا کے تلاوت کر رہا ہوں، ادھر جا کے ذرا تسبیحات پوری کرتا ہوں، بس ہر وقت. اور کوئی کام نہیں سوائے مسجد کے. اللہ نے ہمیں اسی میں خزانے دیے، آسمان و زمین کے خزانے عطا کیے. آپ پڑھے، شوق سے پڑھے، اپنے بزرگوں کا نمونہ بن کے پڑھے، آگے معاملہ اللہ کے سپرد کر لے. بن کے مندا جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. بن کے بندہ متقی، بندہ بننا پڑے گا، بندہ بن جا. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے. ہدل للمتقین. یہ تمام کرشمے ہیں ہدایت والوں کے لیے، یہ کرشمے ہیں پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگار. اوہو، سانپ اور بچھو سے بھی آدمی ڈرتا ہے، ریچھ اور بھیڑیے سے بھی ڈرتا ہے، زہر اور سینکے سے بھی. وہ کمال نہیں، وہ تو ایک ضرورت ہے. استاد سے بھی آدمی ڈرتا ہے، ناراض ہو جائے. والدین سے ڈرتا ہے، بد دعا دے دیں گے، خفا ہو جائے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. بہت کوشش کرے کہ آپ سے کوئی ناراض نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسئلے بیان نہ کرے اور بس منافقت و مداہنت اختیار کر رہے، نہیں نہیں. وقولوا للناس حسنا، آگے اسی پارے میں آ رہا، لوگوں کے ساتھ دین کی باتیں کیا کریں، اور دین کی باتیں ہی حسن ہیں، دین کی باتیں کرنا ہی اصل احسان ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی لوگ کچھ بھی کرے، آپ انہیں کچھ نہ کہے، یہ اچھا اخلاق، یہ تو بدخل کی، یہ تو مداہنت اور منافقت ہے. آپ پر دین کا حق ہے، ایک مستحب کا بیان بھی علماء کہتے ہیں ضروری ہے، ورنہ اس طرح تو مستحبات دفن ہو جائے. الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بل دے کے. یؤمنون ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یمن سے ہے، خیر و برکت سے، کیونکہ کفر نحوست ہے. یا امن سے ہے، مؤمن دوسرے کو امن دینے والا. مؤمن اللہ کی بھی صفت ہے، سورۃ حشر کے اخیر میں المؤمن. مؤمن یمن سے بھی ہے. سب سے بڑی سعادت یہ کہ اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا ہے، اور امن بھی ایمان والوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے ہیں، ان کا پیغام عرب و عجم ہر شخص کے لیے ہے، ہر مخلوق کے لیے. ہمیں نہ دہشت چاہیے نہ وحشت، ہمیں لوگوں کی زندگی چاہیے کہ ہم تبلیغ کریں، انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور ربانیت کی دعوت دے. مسلمان کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا. جہاد تو ایک امر مجبوری ہے جو وقت پر لڑا جاتا ہے اور فرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ کافر کو بھی ایمان کی دعوت دینی ہے، اور وہ ہم پر فرض ہے. یؤمنون ایمان، متقلمین کہتے ہیں، هو التصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیقا اجمالیا فی الامور الاجمالیہ، و تصدیقا تفصیلیا فی الامور التفصیلیہ. مسامرہ، ابن الہمام کی مسائرہ اور مسامرہ دونوں. اللہ اکبر. ایمان کی تعریف یاد رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے نبی اور رسول کی حیثیت سے، جن کی تفصیل ہے جیسے محکمات، ان پر تفصیلی ایمان لانا ہے، اور جن کا اجمال ہے جیسے متشابہات، ان پر مجمل ایمان لانا ہے. مرنے کے بعد قبر ہے، اور قبر کی حیات برحق ہے. مومن کو راحت ہوگی، کافر کو سزا ہوگی، لیکن کیسے ہوگی؟ اتنی ہی تفصیل پر ایمان ہے جو حدیث میں آیا ہے، اس سے زیادہ لا تشعرو، نہیں سمجھتے، چھوڑو، اجمال کافی ہے اس میں. اور یہ ایمانیات میں سے ہے شرح فقہ اکبر علاء الدین بیکندی، شرح فقہ اکبر علاء الدین بیکندی صفحہ 187 لکھتے ہیں، قال ابو حنیفہ عذاب القبر حق پر، اور یہ بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے، عذاب القبر حق پر. وعود الروح فی القبر
الیل جسد حق، قبر میں روح کا جسم سے ملنا برحق ہے. وسوال منکر و نکیر حق، قبر میں منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے، ماریں گے، داڑیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. پنجاب میں ایک شیطان گزرا ہے، وہ کہتا تھا ایک دفعہ جب موت پر روح نکل گئی قیامت سے پہلے پہلے دوبارہ نہیں ملے گی. اس کا ایک پرخٹا یہاں بھی مدرس رہا ہے غلطی سے، ایک دن مجھ سے یہ بات کہی، میں نے کہا یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. کیا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ مرنے کے بعد پھر روح قبر میں جسم کو واپس ہوتی. جو آج روح الا جسدی مسند احمد میں برائے ابن عازب کی حدیث، کہتے اتنی تکڑی نہیں ہے. میں نے کہا جرح مبہم معتبر نہیں ہے، جرح مقصر ہونا چاہیے. ذہبی ابن حجر اور خزرجی کے حوالے. کہتے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو وہی کہتا ہوں جو ابن تیمیہ کہتے. کہ ابن تیمیہ کیا کہتے؟ میں نے کہا وہ فتاوی جلد 4 صفحہ 183-184 میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ روح کا مرنے کے بعد جسد اور جسم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، کسی درجے میں بھی تعلق ماننا پڑے گا، ورنہ عذاب قبر کی تمام احادیث کا انکار ہو جائے. ومن قال بتجرد الروح عن الجسد كفلاسفة يونان، وہ تو باس کے قائل نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کے. ابن تیمیہ کیا لکھتا ہے کہ سنو، فہاؤلائے کفار باجماع المسلمین. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اہل سنت کے امام ہیں. ملا علی قاری مرقات شرح مشکات کے آخری 11 جلد میں لکھتے ہیں ابن تیمیہ و ابن قیم کانا عظیمین و کبیرین فی العلم و التحقیق بل من اولیاء حاضر الامہ. امت مسلمہ کے بڑے اونچے اولیاء کرام میں سے. الذین یؤمنون بالغیب، غیب غاب یغیب کے معنی پوشیدہ رہے گا. سب چیزیں پوشیدہ ہیں. جنت ہم نے نہیں دیکھی، مخبر صادق نے بیان فرمائی وحی کے اندر. جہنم، قیامت کی تفصیلات، جزا اور سزا، صراط اور میزان، سب مغیب ہے. ایمان حقیقت میں مغیبات کا اصل ہے. جب فرعون ڈوبنے لگا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوبنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. توبہ. آمن تو ایک، لا الہ دو، وانا من المسلمین تین. تین اعلان کیے فرعون نے. حق تعالی نے کیا آل آنا، اس طرح ایمان لاتے. نبی کا ذکر ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے دشمنی برقرار ہے. آل آنا، اس طرح کو ایمان لاتا ہے. وقد وکنت من المفسدین، واقعی شرارتی ہو. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، آج تجھے ڈبو کے اور تیرے دھڑ باہر لاتا ہوں تاکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن سکے. الذین یؤمنون بالغیب، مسند احمد میں اور صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون اخواننا، ہمارے بھائیوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم؟ کہا انتم اصحابی، تم تو صحابہ. کہا ملائک؟ لا یعصون اللہ، ان سے تو گناہ نہیں ہوتا. اخواننا الذین یاتون بعدنا لم یرونا ویؤمنون بنا، ہمارے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، ہمیں دیکھا تک نہیں لیکن ہماری عزت اور ناموس پر جانیں کٹوائیں گے. الحمدللہ. پیغمبر فرماتے ہیں ایک بھائی ہے اور یہ باولا کہتے ہیں نبی کو بھائی کہہ دی بڑا بھائی. بڑا بھائی تو شاہ اسماعیل نے احترام سے کہا ہے, حدیث میں تو مطلق بھائی کا ذکر ہے اکریم و خام, کیونکہ بڑا بھائی عرف کے اندر باپ کے برابر سمجھا جاتا ہے. وہ مشرور پلار کر رہے تھے پختانہ ہوئی مشر روڈ پلار پذائے میں سبحان اللہ. تو حضرت شاہ صاحب نے تقویت الایمان میں بھائی کے ساتھ لفظ بڑا لگا دیا احترام میں, لیکن باولا پھر بھی نہیں سمجھا اور شاہ صاحب کے گناہ چاٹنے لگے اور نہ حق فضول باتیں کرتے قرآن سے بے خبر. وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قرآن سنت سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام امت کے دینی بھائی ہیں اور انبیاء نے فخر اور تشکر سے امت کو بھائی کہا ہے, اور اس کے خلاف کہنے والے پہلے اپنے ایمان درست کر لیں کہ قرآن و سنت کا منکر مسلمان بھی ہوتا ہے. یوں منہوں نے بلغائے یہ ایمان رکھیں گے بن دیکھے ماں غاب عن عینیک, ابن عباس کہتے جو نظر ہی نہیں آتا ہے. وَإِن كَانَ مُحَسَّلًا فِي الصُّدُورِ, اگر کہ سینوں میں ہے. باقی ایمان کی تفصیلات ہمارے دوستوں نے بخاری شریف اور مشکات شریف کتاب الایمان میں پڑھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایمان پر کتاب لکھی حضرت اقدس امام الاثر مولانا محمد انور شاہ کہتے ہیں وہ زیادہ جامع نہیں ہے. خود حضرت اقدس مولانا انور شاہ نے ایک کتاب لکھی ہے اکفار الملحدین فی ضروریات الدین, اسی کی روشنی میں مولانا مفتی شفیع ان کے شاگرد رشید نے ایمان اور کفر کے نام سے کتاب لکھی. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 487 پر لکھتے ہیں مجھے بھی کچھ اشکال تھا, مولوی محمد شفیع نے ایک رسالہ ایمان پر لکھا ہے اس سے میرا اشکال رفع ہو الحمدللہ علیہ. ایمان بنیادی چیز ہے, تفصیل درکار ہے, اور اس کے مقابلے میں کفر ہے, الحاد ہے, زندقت ہے, نفاق ہے, شرک ہے, سب ایمان جیسی دولت کو لوٹنے کے طریقے خراب کرنے. یہ زندگی کتنی قیمتی ہے, کتنے حادثات پیش آتے ہیں, وہ آنکھوں کی تکلیف, دانتوں کی تکلیف, پیٹ کی تکلیف, جگر کی تکلیف, دل کا عارضہ, فالے گردے, ہر چیز تکلیف دے. اس ایک نعمت حیات اور صحت کے خلاف, چونکہ ایمان بہت بڑی دولت ہے, قیامت کے دن کافر اگر یہ زمین بھر کے سونا دے حق تعالیٰ کہے گا ما تو قبلہ, یہ نہیں چلے گا, ایمان چاہیے, ایمان نہیں لایا. اللہ تعالیٰ ہم عاجزوں کا ایمان محفوظ فرمائے, دنیا میں نیک اعمال کا سرمایہ بنائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ عظیم بنائے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر, اللہ اللہ, ویقیمون الصلاۃ, اور قائم کرتے ہیں نماز. پڑھتے نہیں ہے خالی پڑھ پایا اور پڑھ پایا, قائم کرتے ہیں اور اس کی مساجد بنوائیں گے, اذان دلوائیں گے, تکبیر کروائیں گے, جماعتیں کرائیں گے, ساری زندگی یقیمون الصلاۃ, خود بھی نمازی رہیں گے, آل اولاد متعلقین کو بھی. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اہل و عیال کو کہے اور بار بار کہے, لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى. یقیمون الصلاۃ, روح المانی میں آلوسی لکھتے اقم الصلاۃ, اے ادھا فی
وقتها ما اداء فرائضها وواجباتها وسننها ومستحباتها وجميع آدابها.
نماز ایک بہترین عمل ہے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرا. اور پھر امام کی نماز، اوہ کیا کہنا ہے، انی جاعلک للناس اماما. الحمدللہ اللہ نے 40 سال سے امام بنایا ہے. خدا کی قسم تمام اعزاز اور شرف امامت کے اوپر قربان ہے، امامت کے سامنے وہ ثمرات طیبات. اصل تو یہ محراب ہے. یا رب ہمارے شاگردوں کو اور محمد انور شاہ کو محراب اور منبر سے محبت نصیب فرما. سبحان اللہ. اور یا اللہ مرتے دم تک بہترین امام خطیب اور استاد رکھ، اور کوئی چیز نہیں چاہیے، بس یہی سب سے بڑی دولت ہے.
اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. اے پیغمبر جب آپ موجود ہو آپ ہی نماز پڑھایا کرے.
اللہ کو کتنی پسند ہے
جب آپ موجود ہو تو آپ ہی پڑھائے. اور اس آیت کو امت میں دو آدمیوں نے سمجھا ہے، ایک ابو حنیفہ نے اور دوسرا بخاری نے. ابو حنیفہ کہتے ہیں اہل العلم احق بالاماما،
تمام کتاب نور الازا قدوری کان شرع وقایا وقایت الروایات شرع الیاس ودایا خط بحر نہر تنقی حامدیہ فتح الشام ہندیہ قاضی بزازی،
کوئی ایک کتاب بھی فقہ میں اس کے خلاف نہیں. اور امام بخاری بخاری شریف میں کہتے ہیں اہل العلم والفضل احق بالاماما.
میں نے اپنے دورے والوں کو کہا ہے اختار الحنفیہ، امام بخاری نے امام حنیفہ کا مذہب اختیار کیا ہے. اور کتنا اختیار کیا ہے، سبحان اللہ.
یاد تو ہم کو کیا عذر و شکوائے صحیح، اور اہل قربت سے شکایات چلی آتی.
کوئی کمکل کا قال بعض الناس اور فلاں فلاں، بے عقل، جس سے محبت بہت ہوتی ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے.
شاعر ظہیر احمد تاج کہتے ہیں یاد تو ہم کو کیا عذر و شکواہی صحیح، اور اہل قربت سے شکایات چلی آتی ہے. شکوہ تو اپنوں سے کیا جاتا ہے. دیکھو اسلام کا کتنا بڑا درجہ ہے. حضرت جب دنیا سے جا رہے تھے تو ابو بکر کو امام بنایا، اور ابو بکر جب جا رہے تھے تو عمر کو امام بنایا، اور وہی خلافت کی دلیل بن گئی. پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. اور جب امت کے بڑے عالم کو آپ نام دیتے کہتے امام ابو حنیفہ، امام مالک، نہ مولانا نہ شیخ الحدیث نہ تفسیر، اس کی ضرورت ہے رہے گئے ٹکو پکو. یہ کیا ٹکو پکو، امام امت.
انور شاہ کو امام الاثر کہا گیا. ہندوستان کے علماء میں سچ مچ امامت کے منصب پر حضرت مولانا انور شاہ سے جمیع علوم بحر بر میں اور مشکل ترین علوم میں اعلیٰ ترین قسم کے ماہر. سارے صلحاء اولیاء و محققین، لیکن امامت کا منصب اگر ہندوستان کی سرزمین پر تفسیر فقہ و حدیث میں آتا ہے، جس نے سب سے پہلے حضرت شاہ صاحب کو امام الاثر کہا ہے، اس کے باپ پر آفرین، اس سے بڑا ذی عقل نہیں ہو. اور تاریخ میں امام اعظم کے ایک شاگرد ہے اسحاق ابن راہوے حنزلی، الگ تحقیق ترمذی ان کے مذہب پر ہے. یہ اسحاق راہوے کو تہذیب التہذیب میں ابن حجر نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے امام الاثر کہا گیا، امام الاثر زمانے کا امام. مجھے بھی یہ محقق نہیں کہ شاہ صاحب کو سب سے پہلے امام الاثر کس نے کہا؟ غالب الدین بنوری نے کہا ہو، فناف شیخ تھے. ہماری سعادت ہے کہ ہم اس جماعت کے لوگ ہیں جن کے علماء میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب جیسے عالم گزرے ہیں. آہا کیا کہنا ہے. یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں. اور یہ محمد انور شاہ پیدا ہوا 20 سال پہلے، سلمان گیلانی اس وقت ٹیلی ویژنوں میں اور وی سی آروں میں نہیں نکلا تھا. صحیح مسلمان بہترین انسان تھا، اس وقت وہ آیا. کیا تقریب ہوئی، جلسہ ہوا، اور بڑے خاص طریقے سے اسٹیج پر آگے پیچھے ہوا، اور کہنے لگا انور کے ساتھ اس کی عقیدت ہے دیدنی، گرچہ وہ کشمیری ہے اور یہ پٹھان ہے. بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر، اور یہ نام ان کے واسطے تسکین جان ہے. انور شاہ آ جاؤ. انور شاہ کہاں ہو؟ انور شاہ کدھر ہے؟ ہر وقت بدتر ہو، تازہ رہے ابو. ہاں زبان تازہ کر دم باسکار تو، نیانگیختم علت اذکار تو. مولانا روم فرماتے مثنوی کے اندر، اللہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور پابندی سے قائم کرتے ہیں نماز، فرض، واجب، سنت، نفل. علماء کہتے ہیں نماز حکمن ایک جنسی ہے، جس طرح فرض کے لیے وضو فرض ہے، نفل کے لیے بھی فرض ہے. جس طرح فرض نماز کا قیام، قرات، رکوع، سجود، آخر قاعدہ فرض ہے، نفل کا بھی فرض ہے. سمجھ رہے بات؟ جس طرح فرائض فاسد ہوتے ہیں، نوافل بھی فاسد ہوں گے. جس طرح فرائض واجب الادا ہے، حنفیہ کے نزدیک لزمن نفل بھی شروع، وہ بھی دوبارہ پڑھنے پڑیں گے اگر نقصان ہو گیا. ومما رزقناهم ينفقون، اور وہ جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. آئی یہ بڑا مسئلہ آ گیا. چاہیے کہ مالداران آج اپنے ساتھ بڑے بڑے پیکٹ لائے. شکل میں مالداران ہے، حقیقت میں خواران ہے زمانہ. کیا ایک بہت بڑا آدمی تھا، میں اس کو اچھی طرح جانتا تھا، جہاز اور شپ چلتے تھے. ایک دفعہ اتنے سا ککھو سا رقم لایا، حضرت قبول فرمایا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ زکات ہے. میں نے کہا ٹھہر، میں اس سے 5 گنا زیادہ لایا. میں نے کہا یہ میرے پیسوں کی زکات ہے اور آپ حق. تجھ جیسے خوار سے تو خدا نے ہمیں زیر توانائی عطا فرمائی. میں نے کہا بے شرما، ایک دن کی کتنی آمدنی ہے؟ کہتے یہ تو نہیں بتاتے. میں نے کہا بتاؤ اور رات تک ڈکیتی ہو جائے گی. کہنے لگے اور وقت. میں نے کہا یہ رکھ، دوسرے وقت میں لا. لوگوں کی اصلاح ضروری ہے کہ انہیں عقل آ جائے. ایک آدمی مجھے کہتے ہیں بہت مدرسے ہیں، بہت مدرسے ہیں. میں نے آپ کا مدرسوں سے کیا کام؟ مدرسے عرش والا چلاتا ہے، تو چلاتا ہے. تم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اور اپنے گھر والوں کو چلا کے دکھاؤ، پتہ چل جائے. ومما رزقناهم ينفقون، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. اس مسئلے میں حق تعالیٰ نے سورت حدید کے اندر عجیب تفصیل کی. پہلے فرمایا انفقو مما رزقناکم، خرچ کرو، ہم نے دیا ہے، ہمارا مال ہمارے حکم پر دے دو نا. اگر انسان صحیح سمجھدار ہے، ٹھیک ہے سر آنکھوں پر. ایک تو فرائض ہے جیسے زکات، فطرے، نزور للہ وغیرہ، اور ایک مستحبات و مستحسنات بھی ہے. ترمذی شریف میں ہے وفی مالک حق سوا زکات، ماں باپ کو کوئی زکات دے گا؟ استاد اور شیخ کو زکات دے گا؟ نہیں. ان کو تو ہدایا اور سوغات دیے جائیں گے. وفی مالک حق سوا الزکات، آپ کے مال میں زکات کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے.
پھر کیا کہا؟ پھر فرمایا وجعلکم مستخلفین فیہ، چلو مال تم کو دیا اور تمہیں چند روزہ مالک بنایا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اجدہا کی طرح سینے نہ ڈالو خزانے پہ، اجدہا مت بنو. مستخلف مانا چند روزہ خلیفہ. پھر فرمایا چلو تمہارا صحیح قرض دے دو، ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، بہترین لوٹا دوں گا. تین نہیں سیدھے ہوئے، نہیں لا رہے ہو.
وللہ میراث السماوات والارض، مر جاؤ گے ویسے ہی رہ جائے گا، لوگوں کا میراث بن جائے گا اور وہ مزے کریں گے. اپنی زندگی میں خرچ کر لو تاکہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے.
ہمارا ہے دے دو ایک، تم چند روزہ مالک ہو دو، قرض دے دو تین، نہیں دو گے تو ایک دن مر جاؤ گے، سارا رہ جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ.
یہاں گلشن میں ایک آدمی تھا، ایک دن یہ مینار بن رہا تھا. میں نے کہا جی صاحب پیسے لاؤ مینار بنا.
اچھا اس میں دینا چاہیے؟ اچھا ثواب ملے گا. میں نے کہا چلو گناہ سمجھ کے لے کر دے آؤ. ایسا شودا بن رہا ہے میرا صاحب. پھر ایک مجھے کہتے میں کچھ وضاحت کروں گا، کہتے میرے پاس کچھ بھی نہیں، بالکل نہ تجارت نہ زراعت نہ پلاٹ نہ زمین نہ یہ وہ ہے. اتنی تقریر کی کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو کچھ دوں. میں نے کہا تنخواہ کتنی ہے؟ کہ تنخواہ تو خیر 6 لاکھ روپئے. مڑول میں ہوں گی گیڑ گران کار نہ دے، مڑول میں ہوں گی استر کو مشکل کار سی.
رحمان بابا فرماتے ہیں آنکھ جو بھوکی ہو نا وہ کبھی سیر نہیں ہو.
او خزانے پسخاوت باندھے زیادتی گی، ادو کوئی اوبچ اوبا سے بے سیار چھے. سخاوت سے خزانے بڑھتے ہیں، جیسے کنویں کا پانی نکلتا ہے تو بڑھتا ہے اور شیرین اور میٹھا ہو جاتا ہے.
اللہ ومما رزقناهم ينفقون، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے یہ خرچ کرتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ روزانہ دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ نعرہ لگاتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، خدایا خرچ کرنے والے کو اور دے. دوسرا فرشتہ اللہم آتی منفقا تلفا، جو ہے نہیں لیتا ہے روکتا ہے، خدا اس کا مال غرق کر لے تباہ و برباد کر لے. تو جن کے اموال کو ملائک بد دعا دیتے ہیں وہ کیا عزت اور آرام پائیں گے.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور ان مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. جس طرح نماز میں فرض واجب سنت نفل، اس طرح انفاق فی سبیل اللہ میں بھی تمام وہ مواقع جو شرعاً خرچ کرنے کے قابل ہے اور شریعت سے ثابت ہے اور شریعت ان کی ترغیب دیتی ہے وہ سب مراد ہے. اللہ اکبر و کبیرہ.
کہتے ہیں کہ بلخ کے امیر بلخ کے مسلمانوں سے ناراض ہو گیا اور ان پر ہرجانہ مقرر کیا کہ ایک سال کے اندر اندر اتنا مجھے دو گے ورنہ جان سے مار دوں گا. عقل مند لوگ جو ذمہ دار تھے بلخ کے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا بھئی 4-5 سال میں بھی اتنا جمع نہیں کریں گے، سال پورا ہو جائے گا یہ تو مارنا شروع کر دے گا. ناراض ہے، کوئی اور ہاتھ پیر لاؤ. ان کو کسی نے کہا کہ حیرات کے اندر ایک سخی عورت ہے، بہت بڑی نیک عفیف پاک دامن، اور جو بھی حاجت مند آتا ہے اس کی حاجت پوری کرتی ہے. یہ لوگ وہاں چلے گئے اور اس بی بی سے گفتگو کی پس پردہ، اور ان کو کہا بی بی ہم بلخ سے آئے ہیں، امیر بلخ ہم سے ناراض ہے اور اس نے ہمیں
ہم پر ایک ہرجانہ لگایا ہے اور ہم کو دینا ہے لیکن ہماری توفیق نہیں ہے، ہماری مدد فرمائے.
اس سخی عفیف پاک دامن خاتون نے ایک بہت بہترین شال نکالا اور ان کو کہا کہ یہ بیچو، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ امیر بلخ کا ہرجانہ پورا ہو جائے. یہ لوگ قیمتی شال لے کے روانہ ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ اتنا مہنگا اور اعلی اور عمدہ شال خریدے گا کون. چنانچہ تیاری کی اور امیر کے پاس ہی گئے اور اس کو کہا کہ آپ ہم سے ناراض تھے اور ہم پر ہرجانہ مقرر کیا ہے، ہم بہت پریشان. اس پریشانی کے عالم میں ہمیں پتہ چلا کہ ہرات کے اندر ایک سخی عورت ہے اور جو بھی پریشان حال جاتا ہے وہ مشکل حل کرتی. اس نے ہمیں یہ شال دیا ہے، یہ بہت قیمتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی کے شان کے لائق نہیں ہے، آپ ہی اس سے ہر جانے میں رکھ لے. شال دیکھ کر اور اس سخی اور عفیف بی بی اس کا یہ جواد جود اور کرم دیکھ کر امیر بلخ کا دل نرم ہو گیا. اس نے کہا میں نے معاف کر دیا، میں کچھ نہیں مانگوں گا اور میں شال نہیں لیتا ہوں، شال واپس کر. یہ لوگ شال لے کے آپس میں کیا دیانت کا زمانہ تھا، واپس اس سخی خاتون کے پاس گئے اور کہا بی بی ہم نے شال بادشاہ کو پیش کیا کیونکہ بادشاہ کے علاوہ کون اتنا مہنگا خرید سکتا ہے، اور اس کا دل نرم ہوا، ہم کو معاف کیا، آپ اپنی شال واپس لے. اس سخی خاتون نے کہا کہ میں نے اس پر نیت کی ہے خرچ کرنے کی، میں اپنی نیت نہیں بدلوں گی اور میں تو اس کو خیرات کر چکی ہوں، خیرات چیز واپس کیسے لوں گی، تم اس کو کہیں اور بیچو اور اس کی مساجد اور مدرسے بنا. کہتے بڑی مسجد جو غیاث الدین غوری نے بنائی اس میں اس خاتون کا بھی دخل ہے، بہت سارے حصے اس کے شال کے خرچے سے بنے ہیں. لا الہ الا اللہ ومما رزقناهم ينفقون، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے یہ خرچ کرتے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان پر جو ہم نے جو اتارا دیا ہے آپ کی طرف، ما انزل الیک، اللہ طالب علم یہ نہیں فرما یؤمنون بالقرآن، بما انزل الیک اس کو عام کر دیا تاکہ وہی مطلوع اور غیر مطلوع دونوں کو شامل ہو جائے. وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر بھی جو اتاری گئی ہے آپ سے پہلے، توریت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور داؤد علیہ السلام کو، انجیل عیسیٰ مسیح کو، کچھ صحف دیگر انبیاء کو. دیکھو نقطہ یاد رکھو، جس طرح ما انزل من قبل کا میں عموم اس لیے کیا گیا تاکہ گزشتہ تمام کتابوں کو شامل ہو جائے، اس طرح بما انزل الیک اس میں بھی عموم اس لیے رکھا گیا تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علوم اور وحی کی امانات آئی ہے سب کو شامل ہو جائے. وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت کا بھی یہ لوگ یقین کرتے ہیں. مالک یوم الدین کی طرف بھی اشارے ہیں اور تفصیل ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. آخرت میں نے عرض کیا تھا تین چیزوں کا نام ہے، ایک قبر یا برزخ، دوسرا حشر، اور تیسرا تفصیلی قیامت، اس کے بعد جزا اور سزا. آخرت شروع ہوتی ہے قبر سے اور مکمل ہو جاتی ہے جنت اور جہنم پر، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ.
عجیب بات ہے کہ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, لیکن یہ نہیں فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ, کیونکہ نبوت محمد باندھے تمام شو رشتہ پسل محمد انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح نبوت مکمل ہو گئی. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, آپ کے بعد تو بس قیامت ہے. وہ بالآخرت ہم یوقنون. اور آخرت کا بھی یہ لوگ یقین کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم, وہاں دعا کی تھی اہدنا, ہدایت دے, فرمائے یہ لوگ ہدایت پر آ گئے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہ لوگ ہدایت یافتہ. میر سید اور تفتزانی کا مناظرہ ہوا ہے اولئک علی ھدی من ربہم, کہ اس میں استعارہ تخیلیہ ہے یا تمکینیہ ہے. علم الدین معتزلی حکم تھا اور اس نے میر سید کے حق میں فیصلہ دے دیا, اسی سے تفترزانی اغتمنا وما خرج من بیتی حتی جاءت جنازتو. حالانکہ تفترزانی استاد ہے میر سید کے اور امیر تیمور کے دربار میں اسی نے تعارف کیا, لیکن بعض لوگ بڑے ہٹ درم ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. دیکھو بات سنو, جس طرح فاتحہ کے اندر اہدینا بطور دعا کے تعلیم ہوا ہدایت مانگنا, مانگتے رہو, یہاں پر بھی فرمایا علی ھدی, یہ ہدایت پر ہے. جیسے علی سفر, سفر پر ہے, سفر ختم ہو جائے اندیشہ ہے کہ کہیں ہدایت سے محروم ہی نہ ہو جائے, اور انجام کے لیے کہا اولئک هم المفلحون, یہ لوگ واقعی کامیاب ہیں. مشہور ہے کہ فلاح چند چیزوں کا نام ہے. ایک فلاح دنیاوی ہے, سعادات حاصل کرنا, دنیا کی عیش و عشرت کا مل جانا. دنیا کے اندر چار چیزیں ہو, ایک بقا ہو, دوسری غنا ہو, تیسری عزت ہو, اور چوتھی شہرت ہو. فلاح قد افلح المؤمنون. اور آخرت کے اندر بھی چار چیزیں ہیں, بقاء بلا فنا, وغناء بلا فقر, وعز بلا ذل, وعلم بلا جہل. بقا ہو فنا نہ آئے, غنا ہو فقر نہ آئے, عزت ہو ذلت نہ ہو, علم ہو جہالت نہ ہو. مفردات امام راغب صفحہ 385. مومنین کے پانچ اوصاف بیان فرما دیے اور مومنین کے چار مقامات بیان فرمائے. ایک مؤمن, دوسرا متقی, تیسرا مہتدی, اور چار مفلح. مفلح پانچ اور سات بیان فرما دیے. ایک ایمان, دوسری صلاح, تیسری انفاق, چوتھی شرائع پر ایمان, اور پانچ آخرت پر ایمان. مومنین متصفین بے اوصاف الخمسہ, اور مومنین کے چار مقامات. ایک مقام ان کا ایمان ہے, دوسرا تقویٰ, اور تیسرا ہدایت ہے, اور چوتھا فلاح. مؤمنون متقون مهتدون مفلحون. مومنین متصفون بے اوصاف الخمسہ, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. جن پر خدا کا انعام ہو اس کا ایمان محفوظ رہے گا، تقوی اللہ نصیب کر دے گا، نمازیں خوب پڑھے گا، دین پر خوب خرچ کرے گا، انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آخرت کے لیے تیار رہے گا. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کا شروع کر دیا، جنہیں فاتحہ میں مغضوبین کہا ان کو بقرہ کے اندر ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، سواء علیہم برابر ہیں ان کے بارے میں، انذرتہم کیا ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون ایمان نہیں لائے. ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردے لٹکے ہوئے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا. وہاں ایک لفظ تھا غیر المغضوب علیہم، یہاں دو آیتیں مکمل ہو گئی. اور دوسرا طبقہ تھا ضالین کا، ان کی تفصیل ومن الناس من یقول سے شروع ہو گئی، جس میں 10 نشانیاں ہیں اور 2 مثالیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ ایمان کا ضد ہے اور یہ احتداء اور ایقان کا ضد ہے. کفر کی 2 قسمیں ہیں، ایک کفر جہد ہے قطعی یقینی، جیسے ہندو، سکھ، ڈوگرے، گوتڑے، یہود اور نصارا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، مجوس اور صابئین، قادیانی، برزائی، منکرین حدیث، علت تحقیق رافضہ، علت تحقیق. دوسری قسم کفر کی ہے کفر تحقیقی، جن کے بارے میں ان کے عقائد معلوم ہو وہ کافر کہے، اور جن کو معلوم نہ ہو وہ احتیاط کرے، جیسے مبتدئین غلات، بشریت کا منکر، یا نبی اور ولی کے لیے غیب دانی کا مدعی، یا اس کے تصرف وغیرہ کا قائل. شاہ عبد القادر موضح القرآن میں کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں. یا وہ رافضی جو 3 عقیدے رکھے، تحریف قرآن، اتہام عائشہ اور سب بشر ہے. ایک رافضی ہے اور ایک شیعہ ہے. رافضی تقریباً بالاتفاق کافر ہے، اور شیعی اس کو سلف نے کافر نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ نہ تحریف کا قائل تھا، نہ سب شیخین کا، نہ اتہام عائشہ کا. اور بڑے بڑے اس میں متہم ہیں، عبدالرزاق بخاری کا استاد شیعی ہے، حاکم نیسابوری شیعی ہے. ابو الاسود دولی نحو کا بانی، وہ خود کہتا ہے یقول الاراذل من کشیر طوال الدہر ما تنسا علیا. بنو کشیر کے رذیل مجھے کہتے ہیں، علی کو بھولتے نہیں ہو. یقول الاراذل من کشیر طوال الدہر ما تنسا علیا، بدوا من نبی و اقربوہ احب الناس کلہم الیہ. پیغمبر کا چچزاد بھائی اور رشتہ دار ہے، مجھے بھی سب سے زیادہ پسند، سمجھ گئے، سب سے زیادہ. فَإِن يَكُ حُبُّهُ
دشمن اس ہو ولم اکو مخطئن انکار غیر. اگر یہ محبت علی سے زیادہ کرنا ٹھیک ہو تو میں کامیاب ہوں، اور اگر غلط غلط بھی ہے تو اتنی بری بات تو نہیں، آخر صحابی اور آل رسول تو ہے. تو اس میں اشارہ اس نے اپنے شیعی ہونے کا کیا ہے. یقول الارازل من کو شعر طوال الدہر ما تنسا علیا بدوا من نبی و اقربو ہو احب الناس کلہم الیا فَإِيَّكُ حُبُّهُ رُشْدًا أُسِلُهُ وَلَمْ أَكُ مُخْتِئًا إِنْ كَانَ غَيَّا. ہمارے زمانے میں بھی بعض علماء میں یہ اختلاف سا ہو گیا ہے. وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سلف صالحین نے تو شیعوں کو کافر نہیں کہا تھا، اور یہ شیعہ ہے. یہ بھی عجیب ہے، جہاں زور ہوا شیعہ ہے، جہاں ان کا زور ہوا رازی. توبہ توبہ. ایران سے ایک اسٹیشن کھلا ہے کربلا، اس میں وہ دن رات یہی باتیں کرتے ہیں، ابو بکر کے خلاف، عمر کے خلاف، سب کے خلاف باتیں کرتے ہیں. پاکستان کے بڑے بڑے علماء شیعہ نے کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن جب بڑی کتابیں ان کی کھولی جائے تو وہی چیزیں نکلتی ہیں. سیاسی حضرات ہمارے خفا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں زیادہ کوشش نہیں کرو یہ وہ، کیونکہ ان کو ووٹ چاہیے اور انہیں اتفاق چاہیے. تو ٹھیک ہے، یہ دارالافتاء والے جب موقع آئے تو صحیح لکھے اور عام آلات میں احتیاط کر رہے ہیں. ویسے قاعدہ لکھا ہے القاعدہ فی علوم الحدیث میں، شمس الدین زہبی نے لکھا ہے الفرق الجلی فی الفرق بین الشیعی والرافدی. ایک نے کہا کہ ہم کیسے کافر ہو سکتے، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے. اس نے کہا وہ تو اور زمانہ تھا، وہ اچھے تھے، تم جو ہو وہ نہیں ہو. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعہ. فرعون جب بگڑ گیا تو اس نے لوگوں کو شیعہ ہونے پر مجبور کیا. خالد ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مزری کے اندر ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ لست منہم فی شیء سے بھی طویل استدلال فرمایا. ہمیں رضی مجتہد سے اور طالب جوہری کے والد مولانا محمد مصطفیٰ جوہر سے اور مفتی جعفر حسین سے کچھ واسطہ رہا ہے. وہ بہت زیادہ محتاط تھے اور بہت زیادہ فقہ حنفی کے قدردان تھے. رضی مجتہد تو کہا کرتے تھے کہ میں نے مولانا شمس الحق افغانی سے بہاولپور کے اندر پڑھا ہے، اور کہتے تھے میں نے 22 سال قم میں پڑھا ہے، وہ ایک طرف، اور مولانا شمس الحق صاحب سے 6 مہینے بہاولپور میں پڑھا ہے وہ دوسری طرف. ہزاروں خطاب ہوتے تھے انہیں یاد کر کے. ہو سکتا ہے کہ بعض بڑے علماء ہونے کی وجہ سے ان کا دل نرم ہوا اور ان میں ایمان آ چکا ہو، ورنہ معاملات بہت افسوسناک ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے بارے میں، انظر تو ہم کیا ڈرائے انہیں، ام لم تنظر ہم یا نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. بھئی آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے، کیا تبلیغ منع ہو گئی؟ نہ نہ نہ، ڈرائے نہ ڈرائے، آپ کا اپنا مقام ہے ڈرانا اور نہ ڈرانا.
آگے ایمان لانا یہ ہماری طرف سے ہے اور ان کے اعمال اتنے بھونڈے ہو چکے ہیں اور ان کے عواقب اتنے برباد ہو چکے ہیں کہ بارگاہ الہیہ میں اب ان کے لیے ایمان نہیں ہے. اس پر ایک اشکال تو یہ ہے کہ کیا پیغمبر کو اس آیت کے بعد انہیں تبلیغ کی اجازت نہیں تھی؟ تو اس کے تین جوابات ہیں. ایک جواب تو یہ کہ متعین تو نہیں ہے کہ کون لوگ تھے ان الذین کفروا, اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں, تو یہ تو نہیں واضح ہوتا ہے کہ ہر کافر پر مہر لگی ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ مخصوص کوئی طبقہ ہو جو ابد الآباد کے کفار. مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھو سواؤن علیہم ہے, سواؤن علیہ کا نہیں کہا, آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں, دعوت اللہ جاری رکھیں. بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کو نام ختم اللہ علی قلوبہم, مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر جباریت, وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردے توبہ. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. سورة حج کے اندر ان کی آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں, ان کے کان ہیں سنتے نہیں, کیونکہ وہ آنکھیں اور دل جو سینے میں ہیں وہ کوڑے ہو چکے ہیں, تباہ و برباد ہو چکے. اللہ تعالیٰ نے مہریں لگائی, بھئی یہ پہلے دن سے نہیں ہے, 86 سورتیں نازل ہو چکی ہے, قرآن کا اکثر حصہ آ چکا ہے مکہ مکرمہ, 13 سال وحی اور نبوت کا گزر چکا ہے. مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی عجیب مثال دی, فرمایا جیسے ایک مریض کو طبیب کہے یہ نہ کھائے یہ نہ کھائے, اس سے بچو اس سے پرہیز کرو, لیکن وہ ظالم مریض ہے بد پرہیز, اس نے سب کچھ کر لیا, تمام پرہیز توڑ دیے, کسی بھی ہدایت پر عمل نہیں کیا, تو طبیب سمجھ گیا کہ اب یہ بچنے والا نہیں, اس نے کہا جو چاہو اب کھاؤ جو چاہو کھاؤ. تو یہ آپ نہ کہے کہ مریض طبیب نے پہلے دن سے اس کو نہیں, جب اس کی بدحواسی حرص اور لالچ نافرمانی دیکھ کر کے حکم سنایا, ان کی ہر طرح کی نافرمانی اور سازش دیکھ کر حق تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کے دلوں پر مہریں بھی لگ گئی, اب ان کے کان بھی سن کر دیے گئے, اب ان کی آنکھیں بھی اندھی کر دی گئی, اور اب ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے, مَنْ يَقُول جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پر, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ نہیں ہے ایمان والے, ایمان لائے نہیں منافق, غیر المغضوب ولا الضالین, يُخَادِعُونَ اللَّهَ یہ دھوکہ دینا چاہتے اللہ کو, والذین آمنوا اور ایمان والوں کو, وما یخدعون الا انفسهم اور دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ کو, کیونکہ دھوکہ دینے کا وبال ان پر پڑے گا, وما یشعرون اور ان کو ادنا درجے کی سمجھ بھی نہیں, شعور ادنا فہم ادنا عقل, جیسے جانوروں کو ہوتا ہے, بلی چچڑے دیکھ کے کیسا خوش ہو جاتی ہے, جانور جو اس کو چارہ ڈالتا ہے اس کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتا ہے خوشی سے دیکھتا ہے, یہ شعور ہے. اولئک کل انعام یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. یخادعون
خادع یخادع باب مفاعلہ ہے، طرفین سے ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں تجرید ہو جاتی ہے، طرف واحد مراد ہوتی ہے. فصول الدری میں مستقل خاصیت الابواب کے اندر کس کس باب میں تجرید ہوئی ہے، اور وہ مجرد معنی میں آتا ہے یا طرف معنی میں آتا ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، مرض و نفاق، مرض اے نفاق، مرض اے کفر، زادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، پرہیز نہیں کیا. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا وہ جو جھوٹ بولنے کے، ہم ایمان لائے، ہم رسول کو مانتے ہیں، دل سے نہیں مان رہا ہے، یہ جھوٹ ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سورہ المنافقون. فی قلوبهم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. مرض عارض یتر الانسان او الحیوان ویہمہ ویغممہ، ایک عارضہ ہے جو انسان کی بشاشت کو مزمحل کر لے گی. استاد جون دا گور ونا دشنو سرانگنا سمسورا بخواگو میں او خشتو گلونا مامورا تل تر تل پس پرلی ہو سا. بہترین دعا ہے. آپ کی زندگی کا یہ گھنا درخت ہری ٹہنیوں سے لگا ہوا، میٹھے پھل اور زبردست خوبصورت پھولوں سے سبززار، ہمیشہ اس بہار پہ رہے جس کے خزان نہ ہے. سبحان اللہ. فی قلوبہم مرض، تمام بیماریوں میں دل کا مرض سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دل بادشاہ ہے، جب وہ سائلنٹ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا، سب کام ختم ہو جائے گا. اور ایمان کا مرکز بھی دل ہے، تصدیق بالقلب وقلبه مطمئن بالایمان. تو چونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ شرک کی اور بدعت کی، ابو عثمان نہدی سے، ابو عثمان النہدی سے، ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں نقل کیا ہے، کہاں، الا من اتى الله بقلب سلیم، ایک قلب سلیم ہوتا ہے، اے ملعان من التوحید والسنہ، اور ایک قلب مریض ہوتا ہے، اے متمرد بمرض الشرک والکفر والنفاق. ابو عثمان النہدی، اس کا قول ابن کثیر نے نقل کیا، الا من اتى الله بقلب سلیم، ایک ایسا دل خدا کے سامنے لے چلو جو توحید سے آباد ہو، جس میں بدعت کا مرض اور شرک کی بیماری نہ لگی ہو. چاہتے ہیں سب ہے تم ہو جس ریا کے مقیم، چاہتے سب ہے کہ ہو او جس ریا کے مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم. سبحان اللہ. فی قلوبہم مرض، طبیب حاذق جب مریض کو دیکھتا ہے تو وہ تین چار چیزوں پر کلام کرتا ہے. اول سبب پر کرتا ہے، اس کو ہوا کیا ہے، اوہو یہ گرم گرم باہر سے آیا اور ٹھنڈا پانی پیا، اس کی وجہ سے اس کو شدید نزلہ ہوا، اس نزلے میں اس کو کھانسی لائق ہو گئی، اس کا علاج نہیں ہوا، پھیپھڑا زخمی ہو گیا، اور پھیپھڑے کے کام نہ کرنے کی وجہ سے دل کا مرض لائق ہو گیا. علاج کیا کرنا ہے،
ان تمام چیزوں سے بچانا ہے جس سے نزلہ ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بھی بچانا ہے جس میں زیادہ پانی پیا جاتا ہے، اور وہ تمام چیزیں مہیا کرنی ہیں جس سے دل کی رفتار اور استعداد بڑھ جائے. وہ جو سبب تلاش کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں تشخیص، اور وہ جو دوا تجویز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تجویز، اور جو کہتے ہیں آئندہ ٹھنڈا پانی نہ پیئے، کٹھا نہ کھائے، چکنا نہ کھائے، پرہیز، اس کو کہتے ہیں تحمیہ. حمیہ معنی پر ہے تحمیہ.
فی قلوب مرض،
حکیم جالینوس، وہ کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے گئے. بیمار کو کہا دیکھو بات سنو، آپ بیمار ہیں، آپ نے مجھے دعوت دی ہے علاج کے لیے، تھوڑی دیر میں آپ کی بیماری اور میری لڑائی شروع ہو جائے گی. آپ جس طرف ہو گئے وہ کامیاب ہوگا. اگر میں کامیاب ہوئے تو آپ بچیں گے، اور اگر میں پٹ گیا تو آپ کی بیماری کامیاب ہوگی، نتیجے میں آپ جائیں گے. اس طرح اس کو پرہیز کی تاکید. پشاور میں ایک ڈاکٹر ہے، جمعرات کو جوابات دیتی ہے مختلف چینلوں سے، خاتون ہے، علوم سے بھی آراستہ ہے، اور انگریزی ڈاکٹری بھی خوب جانتی ہے. تو ایک بیمار کو کہا کہ آپ چاول نہ کھائے، اس نے کہا نہیں چھوڑ سکتا. تو اس نے کہا بیا مرد کا تیار شا، مرنے کے لیے اگر تیار ہو جاؤ سم یخے کو جی پرہیز نہ شکولے بیا مرگی کا تیار شا ستا پمرا کا مرد دے گا. فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی وہ بیماری بڑھا دی کیونکہ انہوں نے پرہیز نہیں کیا، اور پرہیز نہ کرنے کی صورت میں بیماری ہمیشہ بڑھتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب کچھ کھائے اور صحت مند ہو جائے. بڑی صحت اور اچھی زندگی کے لیے کچھ چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے. پرہیز سخت بہت ہے. دارو کے طبیب صبر نہیں فرمائے، طبیب تو ہمیشہ تلخیاں بتاتا ہے. وہی نفس حریص شکر نہیں خواہت، اور نفس تو چاہتا ہے کہ خوب آم آئے ہیں چونسا بڑے بڑے شجاعت کے، خربوزے ایسے بازار بھرے پڑے ہیں، ایسے لال لال تربوزے کہ اس میں آدمی منہ ڈالے داڑھی بھی لال ہو جائے. تین چیزیں ہیں جو کھانے میں مشکل ہے، ایک آم، دوسرا تربوز، اور تیسرا وہ کیا چیز ہے؟ تین چیزیں. چاول بھی مشکل ہے، ہمارے لوگ نہیں کھا سکتے، گراتے ہیں. منگالیاں دونوں ہاتھوں سے کھاتے ہیں، وہ کھا لیتے. مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے نا کہ ایک مہمان بیٹھا تھا اور کھانے میں تربوز تھا، تو وہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب بھی ذرا لوگوں کو ٹوکتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. حضرت نے فرمایا جب اس کا خیال نہیں تھا تو میں نے تربوز کا ایک پان کا لیا اور اپنے داڑھی پر مل لیا. اس نے دیکھا کہ عقیب الامت بھی سرخ سرخ ہو چکے ہیں، تو کہا میں نے کہا تربوز کے اس طرح کھایا جاتا ہے، بعد میں داڑھی دھو لیں گے صاف کر لیں تاکہ یہ شوق سے کھا لیں، خوف ختم ہو جائے. اور ایک ساتھی نے کہا کہ میں پنجاب میں ایک جگہ مہمان تھا، آموں کا موسم تھا، کسی دوست نے آم کی دعوت کی تھی، تو لائن سے بالٹیاں رکھی ہوئی تھی اور ساتھ بڑے بڑے چادریں دھوتیاں، کہ قمیص اتارو اور دھوتی باندھ لو اور یہ سامنے بالٹی کے اندر آم ہے وہاں جا کے کھاؤ. کہا ہمارے یار ذرا آم دے پارا پرتگیشم گزول ہے، پختون ذرا دھوتی مشکل سے باندھتے. کہا آخر میں نے دیکھا سب چلے گئے، ایک میری والی دھوتی ہے جو ہوا میں لٹک رہی ہے. کہا مام راوا کا پرتگ دے پاس میں چڑھا. آم تو اس طرح کھائے جائیں گے بے تکلفی سے، ایسے تھوڑی کھائے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی کہ آموں کے موسم میں ایک دن طالب علموں کی دعوت کرتے تھے اور ملتان مرکز ہے آم کا، خوبصورت اور اچھے آم منگوا لیتے تھے اور طالب علموں کو کہتے تھے کہ آج چھٹی کے بعد میری طرف سے آم کی دعوت ہے اور باورچی خانے میں ٹب بھرے ہوئے ہیں، آپ لوگ کھانا کھا کے پھر آم کھائے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ حضرت صاحب مصروف ہو گئے سیاسیات میں یا ایسے واقعات پیش آئے کہ ان کو ٹائم نہیں ملا اور آ کے بس بخاری شروع کر دی۔ طالب علم جو پڑھ رہا تھا یہ عبارت، وہ ایک دن پڑھنے لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اکل العام فی ھذا العام، کہ اس سال کے عام غائب ہے ہمارا۔ حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے فلاں کو بلاؤ۔ سبحان اللہ، فی قلوبہم مرض، ان منافقین کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، زادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بڑھا دی، ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بسبب ان کے جھوٹ بولنے۔ دیکھو کفار کا معاملہ صاف ستھرا انکار تھا، فرمایا بس بڑا عذاب ہوگا، اور یہ دکھاتے تھے، کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، ظاہر کچھ باطن کچھ، درد کا معاملہ ہے، درد کا۔ ولہم عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب ان کو دیا جائے۔ کہتے ہیں سزائے تین ہوتی ہے، ایک دردناک، جیسے پہلے ناک کاٹی پھر کان کاٹا پھر ہاتھ کاٹا پھر ٹانگ کاٹی، اور ایک توہین آمیز سزائے، بال بچوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، تمام خلقتوں کے سامنے۔ ولہم عذاب محیط، اور ایک بڑا عذاب اور بڑی سزا جو انسان کی بے بنیاد نکالے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذاب سے اور سزاؤں سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان منافقوں سے فساد نہیں مچاؤ ملک میں، عرص و مراد ملک، سب سے بڑا فساد دوگلا پن ہے، سب سے بڑا فساد نفاق ہے، کیونکہ آپ اس کے ساتھ برتاؤ نہیں کر سکتے، آپ اس پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد مل کرو ملکوں میں، قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں سے کہتے تھے تم ایک طرف ہو گئے اور مقابلہ شروع ہوا، ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہیں، دونوں کے درمیان ہم چل سکتے ہیں۔ جس کو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ فلاں یہ نیوٹرل ہے، کہتے ہیں میں جی بس نیوٹرل ہوں، ہر جگہ چل سکتا ہوں، یعنی میں منافق ہوں۔ تو مومن کا تو عقیدہ، مسلک، مکتبہ فکر صاف ستھرا نظر آ جائے۔ وہ سعودی عرب کا بادشاہ کبھی کبھی بیان دیتا ہے کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ ہمارے عقائد کا احترام کرے اور اس کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے کہ حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا وسلاما، وہ اہل حق کے پاس، اہل سنت والجماعت کے پاس۔ بعض اختلافات حنابلہ کے، بعض اختلافات سعودیہ کے، ابن تیمیہ اور ابن عبدالوہاب کے، وہ معمولی معمولی بات ہے۔ ست اختلافات امام اعظم اور ابو یوسف کے بھی ہے، امام اعظم اور امام محمد کے بھی ہے، دونوں کے ہیں، خلاف اللہ صاحبین ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے۔ بنیادی طور پر حرمین شریفین کی حکومت سعودی اور وہاں کا نظم و ضبط اللہ قیامت تک سلامت رکھے، ہر دشمن و سازش سے بچائے، وہ ہمارے بنیادی عقائد ہے، بنیادی اسلام ہے، اور ہمارے اہل حق ہونے کی دلیل ہے کہ حرمین شریفین اہل سنت والجماعت کے پاس ہیں۔ الحمدللہ علیہ، الا ان انہم ہم المفسدون، یاد رکھو بے شک یہی لوگ فسادی ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو ادنا درجے کی سمجھ نہیں. فسادی اس لیے کہ ایمان کے ساتھ اخلاص چاہیے، وہ نہیں ہے تو ایمان کا ثمرہ نہیں ملے گا. مختلف اوقات میں بیگانگی نظر آتی ہے، مسلمان ڈرے رہتے ہیں، اعتماد نہیں کریں گے، اور آ کے مسلمانوں کی صفوں میں اور مجموعوں میں بیٹھے رہتے ہیں، مشرقین بھی گھبرائے ہوئے ہیں، تو نہ ادھر کہہ رہے اور نہ ادھر کہہ رہے، نہ خدائی ملی اور نہ رسال سنم. لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک، درمیان میں اٹک کے رہ گئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لا چکے یہ لوگ. الناس میں الف لام عہد کے لیے، معہود فی الخارج صحابہ رسول تھے. صحابہ رسول کا ایمان اللہ کے ہاں معیار ہے، اور صحابہ کی جماعت معیار حق ہے. تو کسی سیاسی جماعت کے بڑے کا یہ لکھنا کہ کسی کو بھی معیار حق نہ سمجھا جائے، اور پھر آگے تشریح کی ہے کہ صحابہ بھی معیار حق نہیں ہے، پرلے درجے کی جہالت اور حماقت ہے. ہزار بار وہ اس کا نام تفہیم رکھے، اصل میں تجہیل ہے. عبد المجید دریابادی نے اپنی تفسیر قرآن کے شروع میں صحیح لکھا ہے، تفہیم القرآن، جس کو تفہیم کہنا مشکل ہے، یعنی تحریف کے مترادف ہے. اس شخص کی تصنیفات میں اور خاص و ذکر تفسیر میں تحریف زیادہ ہے. صفحہ 5 پر لکھتے ہیں، میں نے اس ترجمے اور تفسیر میں آزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے. غزوہ احد پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، صحابہ میں لالچ، خودغرضی، ریاکاری اور بہت ساری بیماریاں تھی، معاذ اللہ، استغفر اللہ. پھر لکھتے احد کی شکست میں اس کا بخل تھا. یہ تمام کے تمام اتہامات اور افتراعات ہیں جو ایک بے انصاف کی طرف سے صحابہ جیسے پاکان زمانہ پر لگ رہے ہیں. تفصیلات کے لیے بزرگوار مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم اول حصہ، وہ ملاحظہ فرمایا گیا. اور بڑے طلباء و فضلاء امام اہل سنہ قاضی مظہر حسین مرحوم کی محاسبہ، یہ کتاب کا نام ہے محاسبہ. باقی ابو بکر ابن العربی جو غزالی کے شاگرد ہے، اس کی الاواسم من القواسم، مہدی حسن خان کی آیات بینات، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا تحفہ اثنا شریعہ، قابل دید کتابیں ہیں اس موضوع کی. اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لے آؤ، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ صحابہ رسول. اللہ اللہ. قالو، کہتے ہیں، انؤمنو، ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہا، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ بے وقوف لوگ، معاذ اللہ، استغفر اللہ. صحابہ کی جان نثاری، کمال اخلاص، اسلام کی ہر ادا کے لیے جان کٹوانے کے ایثار کو دیکھ کر کے وہ سمجھتے تھے یہ کمکل ہے، معاذ اللہ، واستغفر اللہ. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ پر اعتراض کرنا یا تان کرنا یہ بے دین لوگوں کا طریقہ ہے، اور سب سے پہلے قرآن کریم میں کہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے. یعنی جو صحابہ کے بارے میں خوش دل نہ ہو اور جن کا صحابہ کے بارے میں اطمینان قلب نہ ہو، اس کے اس قلب میں ایمان نہیں ہوگا، جیسے منافق کا ایمان نہ تھا. سفہا جمع سفیہ، جیسے فقہا جا جم فقی، صفحاء خفیف العقل کو کہتے ہیں اور فقہا کامل العقل کو کہتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے، میں کہتا ہوں وہ صفی ہے، اور پاگل اور بیوقوف کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو سنت کے بجائے بدعت کو دین سمجھتا ہے، اور جو توحید کے بجائے شرک کو اسلام سمجھتا ہے، اور جو اللہ کے بجائے قبر درگاہ سے مانتا ہے وہ مجنون و پاگل. اس کی ابتدا میں نماز اہل حق کی اور اہل صحت کی نہیں ہو. باقی اپنے وقت پر دلائل پیش کروں گا، صرف اتنا یاد رکھو کہ ہمارے اربع متون میں سے سب سے معتمد متن الاختیار ہے، اس کی پہلی جلد اور صفحہ 58. قال ابو حنیفہ لا ارى الصلاۃ خلف المبتدی، امام صاحب نے کہا میں بدعتی کی اقتداء میں نماز کا قائل نہیں. اور فتح القدیر شرع ہدایہ کتاب الامامت، ابن الحمام لکھتے ہیں ھذا عند ائمتنا الثلاثہ، امام ابو حنیفہ کے علاوہ امام ابو یوسف امام محمد کے بھی عبارات مل گئی کہ وہ بھی بدعتی کی اقتداء میں نماز کے قائل نہیں ہیں. چونکہ ہم حنفی ہیں، حنفی کتب اور ائمہ پر اعتماد ہے، اس لیے کسی ایسے فتویٰ یا دارالافتاء کی خدمت میں معذرت خواہ ہیں جو اپنے بزرگوں کے خلاف فتوے لکھ رہے ہیں. اس لیے ان فتاوی کا میرے سامنے حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. وہ یا تو ان کو جانتے نہیں ہیں یا توحید و سنت مانتے نہیں ہیں، ایک صورت میں معذور ہے اور دوسری صورت میں تو اور خطرہ زیادہ ہے. عاجز اور فقیر کا علی الاطلاق فتویٰ ہے کہ اہل بدعت جو تین عقیدوں کے مرتکب ہے، بشریت انبیاء کے منکر، ادعاء غیب لغیر اللہ للانبیاء والاولیاء، اور ہر جگہ حاضر ناظر یا مشکل کشا کا عقیدہ رکھے، ایسے اعتقاد فاسد ہے، اور ان کے اقتداء میں موحد سنی مسلمان کی نماز نہیں ہوتی. بقیہ مسائل انعقاد نکاح اور ذبیحہ سب زیر بحث، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ساڑھا پلہ والی. تفصیلات کے لیے شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، مولانا حسین احمد مدنی کی کتاب الشعاب الثاقب فی رجم المسترق الکاذب، اور مولانا مرتضی حسن وزیر ناظم تعلیم دیوبند کے رسائل چاندپوری. فتاوی رشیدیہ میں بھی اس قسم کے اعتقادی بدعتی کے اقتداء میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. یہ ہمارا کوئی شوق نہیں ہے، یہ ایک مجبوری ہے. اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ دودھ کو دودھ اور موت کو موت کہا جائے. آپ بکرے کو بھی بکرا اور کتے کو بھی بکرا حلال کہے، آپ بچڑے کو بھی حلال سمجھے اور گدھے کو بھی حلال سمجھے تو یہ آپ کی خیر خواہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑی مداہنت ہے. اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لے آؤ، جیسے ایمان لائے یہ لوگ قالو کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہا، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ، کما کل، معاذ اللہ استغفر اللہ. الا یاد رکھو انہم، یہ منافق لوگ صحابہ کو برا کہنے والے، ہم السفہا، یہ پرلے درجے کے احمقان ہیں، ولکن لا یعلمون، اور ان کو علم ہی نہیں ہے. کہتے بڑی کتابیں لکھی، قرآن کہتے لا یعلمون، تفسیر لکھی لا یعلمون، علم ہی نہیں ہے. علم ہوتا تو یہ لکھتا کہ یوسف علیہ السلام کی حیثیت وہی تھی جو اٹلی میں مسئولینی کی ہے،
اور یوسف علیہ السلام ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ کر رہے تھے. علم ہوتا تو یہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایمان کے معیار سے نیچے گر گئے تھے. سورۃ ہود تفہیم. علم ہوتا تو یہ لکھتے کہ داؤد علیہ السلام بری سوسائٹی سے متاثر تھے اور وہ خوبصورت لڑکیوں کو ہتھیانے کے در پہ رہتے تھے. تفہیمات جلد دو صفحہ 197. اور علم ہوتا تو یہ لکھتے کہ قیامت کے دن عالمگیری کنز قدوری اور ہدایت کے صاحبان جہنم جائیں گے. جہنم آپ جائیں جو انبیاء و صحابہ کی بددعائیں لے رہے ہیں. وہ کیا؟ وہ تو اہل جنت ہیں انشاءاللہ. آپ کے لیے جہنم انتظار میں ہے اور جا ہی چکا ہے. اور یہ کہ یہ کوئی بری بات نہیں تھی کہ کوئی کسی کی بیوی پر عاشق ہو کہ اس کو کہے کہ یہ میرے حوالے کرو, یا اس کی بیوی پر کوئی عاشق ہو جائے اور کسی کو کہے کہ آپ کو پسند ہے تو یہ آپ لے جائے. پر آگے لکھتے ہیں یہی وجہ تھی کہ انصار مدینہ مہاجروں کی رضا کے لیے اپنی بیوی ان کے ساتھ بیا دینے پر رضا مند ہی رہے گی. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تفہیمات جلد 2 صفحہ 117. صفوں میں فرق ہو سکتا ہے. میں دوبارہ اپنے حوالے مستقل ایک جگہ آ رہی ہے وہاں پیش کروں گا, آل عمران میں انشاءاللہ تعالی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے, قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, جب علیحدہ ہو جاتے اپنے جیسے شیطانوں کے پاس, قالو کہتے ہیں انما کم, ہم تمہارے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون, بے شک ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. توبہ. اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کو ان کا مذاق اڑا رہے, یعنی اللہ ان کو مذاق اڑانے کی سزا دے گا. استہزاء کسی کے ساتھ ایسا ہنسنا جس کا مقصد توہین ہو اس کو استہزاء یستہزئ کہتے ہیں. آئی سن کہتے ہیں کہ نسب میں جب کچھ خلل ہو تو علماء اور اولیاء کا مذاق اڑایا جاتا ہے, یہ لکھا ہے. اور عالی النسب لوگ کسی بھی نظریے کے ہو عالم کی عزت کرتے ہیں, کہتے عزت کرتے ہیں. اللہ اللہ یستہزئ بہم, مشاکلت سوری ہے. اللہ ان کا استہزاء کرتے ہیں, یعنی ان کے استہزے کی سزا دے گا. ورنہ اللہ اس قسم کے افعال اور عوارض سے منزہ, اور اللہ کا دامن الوہیت معرہ اور مقدس ہے. اللہ ماوراء الورا احداث سے. وَيَمُدُّهُمْ, اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے, فی طغیانہم, ان کی سرکشی میں, یا مہون سرگردان رہے. کچھ موقع ملا ہے, کچھ جماعت پٹ تو گئی بری طرح ہر جگہ, لیکن بہرحال دنیا کے اندر کافر منافق کو بھی موقع ملتا ہے. فرعون کے بارے میں کہتے ہیں 600 سال اس کی عمر تھی, 400 سال سلطنت تھی, اور کبھی بھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, اشتروا الضلالۃ بالہدا, کہ انہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت چھوڑ کر. اشتراو اختارو, سودا بازی کرتے ہیں نا, سودا بازی, تاجر فاجر سودا باز, عقیدہ چھوڑا, ایمان چھوڑا, وقتی سیاست وقتی حکومت لے لی, نہ سیاست رہی نہ حکومت رہی, حسرت دنیا والا آخرہ, ذالک هو الخسران المبین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. توبہ.
فما ربحت تجارتهم، کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ تجارت، وما کانوا مهتدین، اور نہیں ہدایت پر رہیں گے. ہر وہ آدمی جس نے دنیا اختیار کی اور دین چھوڑا ہے، وہ طالب علم ہے، سبق چھوڑ دیا، کام کاج شروع کیا، در بدر خواب در سر پر جن جن دے اوسا اس کی نگڑن دے اوسا. وہ عالم جس نے درس چھوڑا، امامت خطابت چھوڑی اور کسی اور ملک میں جا کے زیادہ پیسے کمانے لگا، یہ باپ جو اس کی سفارش کرتا ہے اس کا بھی ایمان سلب ہو رہا ہے، اور جب اس کا آخری لمحہ ہوگا یہ مومن نہیں ہو، یہ منافق کا آخری انجام ہے. نہ محقق شدی نہ دانشمند، چار پائے برو کتابیں چار، صرف باتوں سے کچھ نہیں بنے گا، قرآن کے آئینے میں شکل دیکھنی پڑے گی کہ آپ کر کے آ رہے ہیں اور کروا کے آ رہے ہیں. دنیا اور پیسے، تجارت سارا جہان کرے، لیکن جس نے علم پڑھا ہے، دین پڑھا ہے، یہ دین کو آگے رکھے اور اس کے بعد جو چاہے کرے. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سفن بند ہے یہ عاجز کا رہ یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. بھائی ادھر سے آئے، یہ تو آنے کی جگہ ہے، ادھر سے کیوں جائے؟ کافر کلمہ پڑھ لے تو اعلیٰ درجے کا مومن، لیکن مومن یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یا ہندو اور سکھ ہو جائے تو مرتد ہے، جرم کرتا ہے. اور یہ میرا بیان نہیں، قرآن کہتا ہے اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالت بالہدا، جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک فرد تو مراد بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کا قانون ہے، ہدایت اس کو مل چکی تھی، ہدایت پر کاربند تھا. سینکڑوں آدمی اس سے سبق پڑھ رہے تھے، ہزاروں آدمی اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، سارے جہان کو واعظ نصیحت کر رہا تھا. اب اس کو نوٹ نظر آ گئے اور دوسری جگہ میں بڑے پیسے نظر آ گئے، کون ٹھیک گا لیا پہ ڈوبنا بھائی اسے کون ٹھیک گا یہ پیسوں تھے منڈے چورو کون ٹھیک گا کہ لاڑے ہر سب دوش لی. یاد رکھنا صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس پڑھنے پر رہنا ضروری ہے. پڑھ لیا اور ختم کر دیا، مثل الذین حمل التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن کو توریت سپرد کی گئی تھی، ثم لا یحملونها، پھر اس کو اس کے مطابق چل نہیں رہے تھے. کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے پر کتابیں لگ جائی جائے. اور کتنی برائی مذمت کی گئی. پیر ذاکر شاغل بدعمل، مسلح کا مسل القلب، کتے کے ساتھ تشبیہ دی. اور عالم فاضل مدرس امام خطیب، اور وہ اپنا منصب اور مقام سے پیچھے ہٹے، گدے کے ساتھ مثال دی. علمیت دب عمل عالمان اور لکند کتابوں پر ہر بار، جب آپ نے یہ کام کرنا تھا تو پہلے سوچ لیتے، اب تو آپ شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں آپ. اور یہ امتحان ہے، امتحان اس کو کہتے کہ ایک طرف دین ہے، بظاہر تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، امتحان ہے. ہم صبح اور شام کہتے ہیں باہر مت نکلو، خیال رکھو، ہر وقت دعائیں، خدا امن قائم فرما، یا اللہ درس میں آنے جانے والوں کو اور ہم سب کو امن اور حفاظت عطا فرما ہر لمحہ. جی اس کو دیکھ کر کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کیوں پڑھے؟ تو آپ باہر دکاندار نہیں مارے گئے، ڈاکٹر نہیں مارے جاتے، رینجر اور پولیس نہیں مارے جا رہے، زیادہ تعداد میں وہی مارے جا رہے ہیں، اور ان پر بھی دکھ ہے، اسلام کو بھی تکلیف اور پاکستان کا بھی نقصان. وہ بھی ہمارے بھائی اور سرمایہ. پھر آپ پولیس افسر نہ بنے, پھر آپ مجسٹریٹ اور جج نہ بنے. ججز پر حملے نہیں ہیں, کتنے مجسٹریٹ تہ تہ کر دیے گئے. عالم فاضل مومن وہ حالات سے نہیں ڈرتا, حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی کے دربار عالیہ میں استغاثہ ہے. ورنہ جس جگہ آپ جائیں گے اور سوچیں گے کہ یہاں فائدہ ہوگا, وہاں بھی نقصان تو پیدا ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالی ناراض ہو. من اعرض عن ذکری, جس نے میرے دین سے منہ موڑا. ذکر کا اطلاق قرآن پر بھی ہے, علم پر بھی ہے, پہلے ہم تشریح کر چکے ہیں, سنت پر بھی ہے, سب کا مجموعہ دین ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. لیکن زندگی تنگ ہوگی, یہاں ہو یا امریکہ میں ہو, ادھر ہو یا برطانیہ میں ہو, زندگی خوشی دے رہی ہو. جن گندے ہو سا اس کی نہ بڑھا دے ہو سا, جیتے رہو لیکن کتے کی طرح دوڑتے رہو. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. قیامت میں جب اٹھے گا قبر سے تو آنکھیں نہیں ہوگی. قال رب لم حشرتني أعمى, کہے گا پروردگار کیوں مجھے اندھا اٹھایا. وقد كنت بصيرا, اور میں تو دنیا میں موٹی موٹی آنکھوں والا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى, اس طرح ہمارا دین آپ کو حاصل ہو چکا تھا, عالم بن چکے تھے, فاضل بن چکے تھے, امام و خطیب بن چکے تھے, بڑے بڑے ادارے علوم آپ سے وابستہ تھے. فنسیتہا, سب کو پس پش ڈالا. یا وفا خود نہ بود در عالم, یا مگر کس دری زمانہ نہ کر دوں. یا تو وفا کے نام کوئی چیز آئی نہیں یا کسی نے کیا ہی نہیں. کس نیا موخ تو علم تیر ازمن, کہ مرا عاقبت نشان نہ کر. او علم حرمایت کل یوم اذا اشتدت ساعته رمانی, صبح سے شام تک میں اس کو سکا رہا تھا, جب سیکھ گیا تو مجھے مارنے لگا. ایک درخت کو کوئی کاٹ رہا تھا اور وہ رو رہا تھا, تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ کھلاڑی کے اندر جو دستہ ہے وہ میری ٹہنی سے بنا. بشے مہینہ پما دکڑی پتا واڑ دمڑ شان دیو واڑ خرونا. کہتے ہی بد دعا دے تو میں تو بد دعا نہیں دیتا ہوں, دل جلا ہوا ہے, بھونا ہوا ہے. کتنی مشکلوں سے لوگ تیار ہوتے ہیں اور تیار ہونے کے بعد کن کاموں میں لگتے ہو. یہ قیامت کے دن کا منتظر ہوں میں, صبر کرو بچو, چھوڑوں گا نہیں. یہ قرآن ہے, یہ گرنتھ اور گیتے نہیں ہے, یہ حقائق سے لبریز ہے. کس کو پتا ہے کہ آج کون سا مضمون آ رہا ہے؟ یہ تو جامع اور اعجاز ہے, سارے معاشرے کو لپیٹ میں لیتا ہے. جس نے جہاں پر بھی کوئی نقصان کیا ہے اس کو فوراً نشانہ بناتا ہے. منافقوں کا بیان ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کو بنیاد بنایا جو دین سے روشان ہے, ایمان سے روشان ہے, اور دنیا کے چند پک اور چند دنوں کے آرام و راحت کے لیے بڑے بڑے علوم کمالات توڑتے اور مناسب کو آگ لگاتے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت چھوڑ کر. ہدایت امامت, ہدایت خطابت, ہدایت تدریس, ہدایت ایمانی صلاحیت. ایمان, یہ سارا ایمان, ایمان کا ماحول ہے سارا. فما رب حد تجارت ہو، ایسے آدمی کی تجارت، کاروبار، کارخانے، فیکٹریاں، دکان ان قریب اور جلیں گے، اور جل سکیں گے، ماں بدپورا ہو جاتا نا اور در پورشا وہ ماں بدپورا ہو جاتا نا اور در پورشا سلطان بابا حضرت جی دوڑ اڑتا ہوئے تو با خدا توبہ میں دا رہا ہے معاف نہیں کیا، وائی 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 توبہ خدا توبہ، اولائک الذین اشتروا الضلالت بالہدا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید یہ گمرائی ہدایت کے بدلے میں. استاد محترم حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند سے سند حاصل کرنے کے بعد میں نے طبی کالج دہلی میں داخلہ لیا، کوئی طبیب وبیب بن جائیں گے، کوئی دکان وکان ہوگی، پیسے اچھے آئیں گے. کہا مولانا اعزاز علی صاحب شیخ الادب کی خدمت میں گیا، اجازت دے دے، امتحان ہے کل، میں نے فارم بھرا ہے. طالب علموں جو ڈگریوں ویگریوں کے پیچھے دوڑتے ہو، اپنے آپ کو اس ترازو میں تولو. مولانا اعزاز علی نے جب یہ سنا، وہ بہت سخت آدمی تھے، کبھی کسی نے نرم ان کو دیکھا ہی نہیں، لیکن کہا آنکھیں ان کی جو ہے نا تھر بتر ہو گئی آنسوؤں میں، اور فرمایا اگر تم نے صبح سویرے مریضوں کے پیشاب کے قارورے دیکھنے تھے، وہ طبیب کہتے ہیں نا نہار منہ کا پیشاب لے آؤ، تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد سے بخاری ترمذی پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. دہلی کالج تو پہلے سے موجود تھا. مولانا فرماتے ہیں میں نے عہد کیا کہ بس ہو گیا، میں مر جاؤں گا لیکن ایسا کام نہیں کروں گا جو استادوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اس لیے آج قرآن میں ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور جو گئے تھے وہ پھر وہیں کے ہو کے رہے، صف علم سے ان کا نام ختم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اللہ، طالب علمی کے زمانے میں ایک لڑکا میرے پاس آتا تھا، اور وہ عجیب تھا. اس نے کہا میں چھٹی کے دن آؤں گا، اور آپ کو جو وقت و فرصت ہو تو مجھے ایک دو رکوع ترجمہ کرائے. ترجمہ میں نے کتابیں پڑھنے سے بہت پہلے پڑھا ہے، یہ ہمارا بہت پرانا کام ہے الحمدللہ. میں نے کہا چلو اس بہانے میں بھی پابند ہو جاؤں گا، ایک دو رکوع تلاوت ہوگی اور قرآن شریف یہ سنے گا. کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک فرم میں نوکریاں نکلی ہیں، ملازمتیں آئی ہیں، آپ دعا کریں. میں نے دعا کی، وہ اس کی قبول ہو گئی، اس کی منظوری ہو گئی، اور ٹکٹ وکٹ ویزا ویزا آ گیا. ہم بہت خوش ہو گیا، یہ لوگ تو زیادہ شکر ادا کرتے ہیں. کچھ مدت گزرنے کے بعد واپس آیا، اور مجھے کہا انہوں نے مجھے اپنے پاس ایک عالم کو رکھنے کی بھی اجازت دی. بہت بڑے فرم کا ڈائریکٹر ہو گیا باہر ملکوں میں، اور چونکہ آپ کی دعا سے مجھے یہ دن ملے ہیں اس لیے آج ساتھ چلے. میں نے اپنے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان سے فقیہ النفس، شریف النسبین و نجیب الطرفین، اعلی اللہ مقامہ، ان کی خدمت میں عرض کیا. انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے تو حضرت فرماتے ہیں کہ طلباء کا باہر والوں سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور اس دن حضرت نے حسامی کا درس پورا اس کے خلاف دیا، حسامی نہیں پڑھایا، بس ضروریات پڑھا لی. تکلیف پہنچی تھی ان کو. جب درس ختم ہوا میں نے کہا یہ تو ایسا ایک آدمی ہے، ایسے دو لاکھ آ جائے اور سونا بچھا لے، آپ دیکھیں گے کہ میں قدم لوں. آپ میرے استاد اور شیخ ہیں، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں. تو آج اس کی برکات و ہدایات دیتے. ایسے کتنے ساتھیوں کو میں جانتا ہوں جو ہر اعتبار سے ہم سے فائق تھے، بہت لائق تھے، لیکن بس یہ منی 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 کے سامنے ٹھہرے ہیں. منی بڑی شیطان چیز ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. انگریز لوگ پیسوں کو منی کہتے ہیں، منی پہ ڈیرا پکار کر دے وہ تختی. ہمارا بے حد تجارت ہو،
ان کی تجارت کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوگی. وما کانوا مهتدین. یہاں ہماری اس مسجد میں ابتدا میں ہمارے بزرگ تھے, اب انتقال کر گئے, جو کمیٹی کے صدر تھے, ان کے لوگ تھے, وہ ہوم سیکرٹری تھے. اس زمانے میں حکومت سندھ نے ایک شعبہ نکالا تھا ڈی پی آر, اور وہ ہوم سیکرٹری اور ان کے آوان کی مرضی پر تھا. جو اس میں پکڑا جاتا اس کی ضمانت نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب کا دور تھا تو سٹیل مل کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھا, وہ یہاں نماز پڑھنے آتا تھا. ایک دن مجھے کہا آپ وہاں امامت کریں, 5000 روپے تنخواہ ملے گی. میری تنخواہ یہاں 500 روپے تھی اور وہ کراچی میں سب سے بڑی تنخواہ تھی. استاد محترم مولانا مصباح اللہ شاہ سے مبارک مسجد میں پڑھاتے تین اٹی, فرماتے تھے وہ تو کوئی مسجد نہیں, میں ایسے ہی راستے کی ہے, میں تو بس پڑھا دیتا ہوں, 200 روپے دیتے مہینے کے. استاد گرامی قدر مولانا بدیع الزمان سوسائٹی میں پڑھاتے دارالسلام میں 250, مفتی احمد رحمان صاحب ریاض مسجد دہلی سوسائٹی میں 250 اور مجھے 500 ملتے تھے. استاد درس میں کہتے تھے یہ 500 لیتا ہے گلشن میں, پتہ نہیں کیا کرتا ہے. میں نے کہا شاہ صاحب اس دفعہ جو تنخواہ ملی آپ کو دوں گا تاکہ آپ سے میری جان چھوٹے. نہیں, ویسے میرے دل پہ خمار آ جاتا ہے, ہماری بہت کم ہے نا, آپ کی بہت زیادہ ہے. چلو 500 روپے اتنے تھے کہ ختم نہیں ہوتے تھے بھائی, اتنا زیادہ بڑی تنخواہ دی. آج الحمدللہ ادارے کے ایک مہینے کے اخراجات 40 اور 60 کے درمیان میں, اور اللہ جل جلالہ امن نوالہ اپنے خاص احسان سے پورا فرماتے ہیں. دور تفسیر کے لیے بلا ناغا ایک بھینس یا ایک گائے کٹتی, آخیر 25 اور 27 رمضان تک اللہ اس کو بڑھائے چڑھائے خوب صلاحیتوں سے طلباء کو اور ہمیں شکرانوں کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو اللہ قدردانی خود فرماتا ہے, اس کی صفت شکور ہے. تو وہ ڈپٹی ڈائریکٹر سٹیل مل, وہ کہتا تھا میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں, آپ صرف جمعہ پڑھائے اور فجر اور تھوڑا سا درس دے, 5000 روپے تنخواہ ملے گی, ایک گاڑی ملے گی, 2 خادم اور 1 بنگلہ. تو ہمارے جو ڈپٹی ہوم سیکرٹری تھے اس نے اس کو کہا انگریزی میں کہ سیدھے ہوتے ہو یا سیدھا کر لو, ابھی میں ٹیلی فون کر کے پولیس منگواتا ہوں, آپ کو بند کراتا ہوں, تم کیوں جو ہے نا اجاڑے کراتے ہو خواہ مخواہ. خیر جب وہ چلا گیا میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا, میں نے کہا خیر کی, بہت غصے میں آ گئے, کہتے طبیعت خراب کرا رہا ہے. میں نے کہا آپ کی یا میری؟ میں نے کہا میں تیرے جیسے نہیں ہوں, یہ تو یہ منعم اور سٹیل مل جیسے 2 مل اور بھی دے میں توف کرتا ہوں ایسی چیزوں کو. اگر آپ کا میرے بارے میں یقین ہے تو آپ نمازیں دوبارہ پڑھیں, آپ کی میرے پیچھے نماز نہیں ہوگی, بےمان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. میں نے کہا بس آ گئے, اب تو یہاں سے جنازہ نکلے گا. ہم وہ لوگ نہیں جو دنیا کے لیے جگہ بدلے, اللہ نے ہمیں اس ادارے کو جنت الفردوس بنایا. میں نے چند سال پہلے اعلان کیا ہے کہ میں جب اندر آ جاتا ہوں میں سمجھتا ہوں جنت الفردوس میں داخل ہوا, اور یہ ایک خواب کی تعبیر ہے الحمدللہ. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ منیم بھائی کو رہنے دیں, وہ جو چاہے عزت کرتا رہے, آپ بہت تسلی رکھیں. کانے اگر درونی کے بظاہر پوتی, وہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ آج وہاں آگ وہاں, وہ یوم بہراتے ہوں وہ یوم بل راکی. تفتزانی نے رونا رویا, حضرت داغ جہاں لیٹ گیا لیٹ ہی گیا, اور لا کو جوتے پڑے اٹھ نہ سکا لیٹ گیا لیٹ ہی گیا. یہ آپ کو اپنے فضائل نہیں بیان کرتا, تم خواران مجھے کیا دو گے, تم سے میں نے کیا لینا دینا ہے. آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نہج پر رہو, گھبراؤ نہیں, بس جتنا ہو اتنا ہو, اپنے اللہ کے سامنے سچے رہو. واستقم کما امرت, یہ نہیں کہ ذرا سی نوکری آئی پڑت امامت چھوڑ دی, ذرا سی تنخواہ کہیں ذرا آئی تو یار پڑت امامت خطابت جہاں سے آئی کہ وہاں چلی گئی. اس امامت خطابت تدریس اداروں کے چھوڑنے کا ہم نہیں ہے, اس کا اصل
مالک اور مختار رب العالمین ہے، اس کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا، تم نے دنیا کے لیے دین کے عہدے کیوں چھوڑے ہیں؟ میں اب بھی تمہیں مجرم اور جرائم پیشہ سمجھتا ہوں، اور آخری رمق تک یہی کہوں گا کہ بعض وفاداروں کی طرف سے بے وفائی دیکھ کر افسوس صد افسوس، کیا لوگ تھے جو جان سے بڑھ کر عزیز تھے اور اب تو محو نام بھی اکثر کے ہو گئے. میں جان بلب ہوں ترک تعلق کے زہر سے یہ مطمئن کہ ہر فتح اس پر نہیں آیا. خالی میرے خاموش رہنے سے تھوڑی ہوگا، آپ نے غلطی تو کی، ظلم زیادتی تو آپ کر چکے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہی وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں گمراہی ہدایت کے مقابلے میں. فما ربحت، کوئی ربح، ربح معنی فائدہ، بے مرابحہ اسی کو کہتے ہیں جو تھوڑے سے فائدے پر دے اور جو برابر دے بے تولیہ. فما ربحت، بالکل فائدہ نہیں ہوگا تجارت ہو ان کی تجارت کا. وہ منگ کا خاور کنا اور خاور بیاس کا کنا، جتنے بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ پیچھے ہی آئے گی، اور جتنے بھی آپ اپنے خیال میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ایسی مار کھائیں گے کہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے. اللہ کے ساتھ نظام صحیح کر لو. کوئی شخص بھی دینی عہدہ، دینی منصب، خواب و مؤذنی ہے، خواب و تدریس ہے، خواب و افتاء ہے، خواب و دینی ادارے کے نگرانی ہے، خواب و امامت خطابت ہے، ہرگز بغیر دلیل شریک نہیں چھوڑ سکتا. ہمارا بے حد تجارت ہوں وما کانو محتدین، ہرگز فائدہ نہیں دے گی ان کی تجارت اور نئی ہدایت پر رہیں گے. اللہ تعالیٰ انجام بخیر و عافیت فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ رفتار اور بڑھ جائے. و بهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اولا واخرا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على النبي وعلى اله واصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين المهديين. جو لوگ کمی کوتاہی کرتے ہیں اللہ ان سب کو معاف فرمائے اور انہیں اپنے کرتوت سے باز لائے اور انہیں فانی زندگی کے اندر کمی کوتاہی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دنیا اور اقتصادیات کی وجہ سے دین کی طرف توجہ کم کرتے ہیں اللہ انہیں عقل دے، شعور دے، سلامت طبع نصیب فرمائے اور اپنے خزائن سے انہیں سب کچھ عطا فرمائے. اور دینی اسلام پر رہنا سہنا اور مطلوب استقامت اللہ علماء کو، طلباء کو، مسلمانوں کو نصیب فرمائے. بیماریوں سے صحت شفا عطا فرمائے. شہر اور ملک امن کا منبع بنائے. اللهم اجعل بلدنا هذا ذا امن وقرار وسكون، فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير.